إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اور جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں چاہے دنیوی اعتبار سے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کی حد دنیا ہی میں ہے، دنیا ہی میں ان کو ختم ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو بصیرت اور گہری سمجھ ملے اور دین کا علم اس کو حاصل ہو، اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کو معلوم ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو نعمت عطا فرماتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ یہی علم ہے، یہی گہری سمجھ ہے، یہی حکمت اور یہی فقہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو اور آخرت کے سفر میں، دنیا کے اس امتحان کے سفر میں، اگر وہ شیطان سے، نفس سے اور دوسرے تمام فتنوں سے بچ کے پار نکل جائے اور آخرت کی جنت اس کے حصے میں آ جائے، اگر انسان یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سفر کی شروعات دین کے علم سے کرے۔ اس لیے کہ سفر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نقشے کا علم ہو، اس کو معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے، وہ راستہ جانتا ہو۔ جو راستہ نہیں جانتا ہے، چاہے منزل پر پہنچنے کی تمنا اس کے دل میں کتنی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر چلنے کی قوت زیادہ ہی ہو، لیکن اگر انسان راستہ نہ جانتا ہو اور غلط راستے پر چل پڑے، تو ایسا انسان اپنا ہر قدم گمراہی کی طرف رکھے گا، منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں عام طور سے دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو سکھانا، اس کا رواج نہیں ہے۔ خصوصاً خواتین کے سلسلے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کم سے کم مرد مساجد میں جانے کی وجہ سے دینی مجالس میں اور خاص طور سے جمعہ کی خطبوں میں شریک ہو پاتے ہیں، لیکن خواتین چونکہ گھر پر رہتی ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کے کھانے پکانے، کپڑا اور ساری جتنی ضروریات ہوتی ہیں گھر کی، انہی چیزوں میں وہ پڑی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سالوں پر سال گزر جاتے ہیں لیکن دین کی بنیادی باتیں سیکھنا بھی ان کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلسلہ دروس کا شروع کیا گیا ہے، اور جس میں ایک حصہ اس کا مکمل ہو چکا، آپ اس میں سے کئی خواتین اس میں تشریف لائیں اور امتحانات بھی انہوں نے دیے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق ہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر دینی مجلس میں جمع ہیں، دین کے سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان بس دینی باتیں سن لے، لیکن اس دور میں خصوصاً جبکہ فتنے بہت زیادہ ہیں، ایک انسان کو صرف دین کی بات کا سن لینا اور اپنے جذبات کی اصلاح کر لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام پر، مسلمانوں پر اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر جو اعتراضات کا مزاج آج عام طور سے دنیا میں ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کا رخ خواتین کی طرف بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جب اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور سینسیٹیو ٹاپک جو ہوتا ہے وہ اسلام میں خواتین کا مقام ہے۔ بہت سارے مسائل جن کی حکمت اور جن کی ضرورت لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میراث میں عورت کو حصہ ملے گا کتنا ملے گا، یا عورت کی گواہی، یا اس طرح کے کئی مسائل ہیں، ان مسائل کو اچھال کر اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن برے لوگ بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے طور پر اسلام کے بارے میں نئے سرے سے تحقیق کرتے ہیں اور غیر جانبدار رہ کر اسلام کے احکام کا علم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہونے کی توفیق حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت چونکہ چلانے والوں کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، اس لیے میڈیا کا اور اس طرح سے نیوز پیپرز کا اور جو بھی چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، ان ذرائع ابلاغ سے متاثر ہو کر بہت سارے غیر مسلم اور بعض اوقات بہت سارے مسلمان بھی اسلام کے سلسلے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، اس وجہ سے ایک قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک یعنی ذہن میں پستی ان کے چھا جاتی ہے کہ کسی کے سامنے نہ آئے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ دیندار ہم نہیں ہیں، ہم سیکولر ہیں، اس طرح کے ذہن کے پیش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسلام کسی کا دشمن نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سماج میں خیر آئے اور سماج کی وہ برائیاں جس سے پورے سماج کو نقصان ہے وہ اس سماج سے نکل جائیں۔ تو بہرحال ان دروس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ خواتین کے سامنے اسلام کی تعلیمات صاف ستھری شکل میں آئیں، صرف وعظ و نصیحت کے انداز میں نہیں بلکہ تعلیمی انداز میں اور دلائل کے ساتھ میں یہ ساری باتیں خواتین کے سامنے آئیں۔ اسی لیے نوٹس کا انتظام کرنا اس کی ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں دینی دروس میں سننے کے بعد لوگ اس کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، خاص طور سے اگر علمی میدان میں انسان کو مسلسل اس کا تعلق نہ ہو تو ایک بات سننے کے بعد اسی مجلس میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے نوٹس وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کی مصلحت یہ ہے کہ جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں ان نوٹس کو گھر پہ جا کے اگر آپ پڑھیں تو اس میں مزید آپ کے لیے تقویت پیدا ہوگی۔ جسے آج ہی کوئی بات سنی، پورا درس سنا، گھر پہ جا کے اتنا ہی پارٹ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ ساری باتیں یاد آئیں گی جو اس آیت کے اس حدیث کے ذکر کرنے کے دوران یہاں پر ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات آدمی پڑھتا ہے تو کلاس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ امتحان کی تیاری کے لیے بھی آپ کے لیے کام آئیں گے۔ جو خواتین امتحان دینا چاہتی ہیں، امتحان زبردستی اگر آپ نے نام لکھا ہے تو آپ کو دینا ہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو خواتین امتحان دینا چاہتی ہیں تو وہ اس میں اپنا نام، اس کے لیے الگ سے آپ کو فارمز دیے جائیں گے بعد میں، تو دو مہینے یا ڈھائی مہینہ جتنا بھی اس کے لیے وقت لگتا ہے اس میں آپ کو امتحان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو جو اس میں شریک ہونا چاہیں تو نوٹس ان کے لیے موجود رہیں گے، اس لیے کہ آج کے ہمارے اس درس میں بہت ساری خواتین نئی بھی ہیں اور ان کو یہ ساری تفاصیل معلوم نہیں ہے، اس لیے میں پھر سے ان کو ذکر کر رہا ہوں، اور جو بھول گئے ان کو پھر سے یاد آ جائے اس کے لیے بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ امتحانات آخر میں کورس کے ہوں گے، دو مہینے یا ڈھائی مہینے کے بعد، بہت ممکن ہے مئی کے مہینے میں ہوں، اور اس کے لیے آپ کو دروس کی سی ڈی بھی دی جائیں گی جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سے آگے جتنے دروس ہوں گے وہ سب ریکارڈ کیے جائیں گے، اور آپ کو امتحان کی تیاری کے لیے آڈیو لیکچر جو اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ کو کچھ دن دیے جائیں گے جس میں آپ کو یہ سارے نوٹس پڑھنا ہوگا اور وہ آڈیو سننے ہوں گے، اس کے بعد میں امتحان ہوگا، 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اس میں جو بھی آپ نے سیکھا، جو بھی آپ نے سمجھا وہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ تو یہ پورا جو مقصد ہے ہمارا، یہ مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین ایجوکیٹڈ ہوں۔ دینی جذبہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب امیر، سب کے اندر ہوتا ہے، مرد عورت سب میں جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور باہر کے فتنے جو ہمارے دلوں میں جگہ گھیرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہو۔ جو آدمی اسلام کو صحیح طور سے نہیں سمجھا ہے، بس جذبہ اس کے دل میں اسلام پر چلنے کا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کے دل میں کوئی شک ڈال دے اور وہ شک یا وہ غلط فہمی جگہ دل میں پکڑ لے اور اس کے بعد وہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے دین کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانے، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں وہ ہم کو معلوم ہوں، تاکہ کوئی آدمی اگر غلط انفارمیشن ہم کو آ کے دیتا ہے، اگر غلط باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے، تو وہ ہم کو دھوکہ نہ دے پائے۔ ہم لوگوں کے سامنے، خصوصاً خواتین کے سامنے اسلام کی صحیح باتیں پیش کر سکیں، یہ ہمارے ان دروس کا مقصد ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا کورس ہوا تھا اس میں چار موضوع تھے، اسلام کی خوبیاں، اسی طرح سے توحید اور اس کی اقسام، توحید کا تعارف، اور اتباع سنت کی اہمیت اور اتباع سنت میں رکاوٹیں، اور چوتھا اسی طرح سے بدعت کی برائی۔ تو یہ چار ٹاپکس ہمارے اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ جو ٹاپکس ہمارے تھے وہ نہایت ہی اہم اور بنیادی موضوع تھے، اور خاص طور سے وہ ٹیکنیکل ٹاپکس تھے، اس میں زیادہ تر علمی مواد تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کا اگر معاملہ ہے اور ان کی تربیت اور تعلیم کا معاملہ ہے، تو خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری گھر کی بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں بچے کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ باپ اپنی معاشی ضروریات کے لیے باہر جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تھک ہار کے لوٹتا ہے، بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسیت کے اعتبار سے بھی، اور کھانے پینے کی حاجات، نہانے دھونے کی حاجات کے اعتبار سے ماں سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں کی بہت ساری ذمہ داریاں گھر سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دروس ہمارے ہیں، ان کا مرکز اور ان کا مقصود یہ ہے کہ ہماری ایک دیندار بہن، ہماری خواتین، دینی اعتبار سے گھر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو جانے ہیں، اور اپنے گھر کو کیسے زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے اچھا مضبوط اسلام پر جمایا جا سکتا ہے، اور بچوں کی کیسے اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ٹاپکس ہم نے چنے ہیں، اس کو معلومات پیدا ہو، اس کا علم بڑھے، اس کو پوائنٹس ملے کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے صلاح کرنی ہے، کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ہمارے کورس کے چار ٹاپکس ہوں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں، چار ٹاپکس ہمارے ہوں گے۔ پہلا موضوع ہوگا اسلام میں عورت کا مقام، دوسرا موضوع ہوگا بچوں کی اسلامی تربیت، تیسرا موضوع ہوگا اسلام اور ہمارا گھر، کیونکہ بچے ہی صرف گھر میں نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ گھر میں رہتے ہیں، اکثر اوقات فیملیز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو کیسے ہمارا گھر صحیح بنے۔ اور چوتھا موضوع ہوگا جو خواتین کے لیے خصوصاً اور سارے لوگوں کے لیے ہے، زبان کی آفتیں۔ اس لیے کہ خواتین کے پاس اوقات ہوتے ہیں، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ایک انسان اپنے ٹائم کو فل اپ کرتا ہے، تو اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے، سب کا معاملہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن خواتین آپس میں یہاں وہاں کی باتیں کرنا، اور جھوٹی باتیں، سچی باتیں، غیبتیں، تہمتیں، بہتان، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو ایسے گناہ جو انسان کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، زبان کی آفتیں۔ تو یہ چار ٹاپکس ہمارے اس کورس کے ہیں، اور آج ہی سے ہم انشاءاللہ اس کا پہلا موضوع شروع کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ جو نوٹس دیے گئے ہیں، ان میں بعض اوقات نیچے خالی جگہ ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اسی پر پینسل سے کچھ لکھنا چاہیں، مارک کر کے، کسی جملے کو انڈر لائن کر کے، کوئی تشریح ہے، کوئی نام ہے، کوئی اہم بات اس میں ذکر کی جا رہی ہے جو نوٹس میں آپ کے نہیں ہے۔ تو جو لوگ امتحان اٹینڈ کر چکے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے مزید وہ کان کھڑے کر کے سننے کا معاملہ رہے گا، کیونکہ تشریح کے دوران، ایکسپلینیشن کے دوران، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ آئے جو آپ کے امتحان میں بھی آپ کو پوچھا جائے۔ تو آپ کو جو درست سننے ہیں، یہ بہت ہی ہوش و حواس میں سننے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرمی پچھلے کورس میں نہیں تھی اور اس کورس میں ہے، تو اس سے تھوڑی بہت تکلیف آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دین کا علم اتنا زیادہ عظمت والا ہے کہ ایک انسان اس کے لیے اس سے زیادہ دھوپ میں کھڑے ہو کر سننا بھی اگر ہم کو پڑے، تو اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اتنی تکلیف کے باوجود بھی دین کا علم سیکھیں۔ اگر ہم یہاں کی تکلیف برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دین کی خاطر، علم کی خاطر تکلیف اٹھانے کی بنیاد پر ہمارے لیے آخرت میں درجات اور مغفرت کا دروازہ کھول دے، اسے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا اخلاص اور سنت کے ساتھ آسان فرمائے۔ اب ہم اپنا پہلا موضوع شروع کرتے ہیں، اسلام میں عورت کا مقام۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ خواتین کے ذہنوں میں ٹی وی کے ذریعے سے خاص طور سے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے یہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور پابندی سکھاتا ہے، اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت بس شیطان ہی کی طرح ہے، عورت ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، اسلام میں عورت کے لیے یہ منع ہے وہ منع ہے، آزادی عورت کو نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر اور حقوق کے نام پر اکثر اوقات میڈیا کے ذریعے سے برے لوگ خواتین کے دلوں میں، عام انسانوں کے دلوں میں اور خصوصا مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے، اسلام میں عورت کے لیے برا ہی برا ہے، اسلام میں عورت بری ہی بری مانی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی اکثر اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اگر اس کا صحیح جواب انسان کے پاس نہ ہو تو۔ ہمارے اس درس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ خود مسلمان خواتین لوگوں کے سامنے جب بھی ان کو موقع آئے یہ بتانے والی بنے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کا دشمن ہے، اسلام میں عورتوں کے لیے اتنی ساری باتیں ہیں، اسلام میں عورت کا ایک بہت ہی اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اگر عورت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہوتا، عورت کو ایک بے فائدہ بلکہ شر اور برائی کی چیز مانا گیا ہوتا اور عورت کے لیے کچھ حصہ ہی اسلام میں نہیں ہوتا، تو بتائیے یہ باتیں جو ہم آج کے درس میں ذکر کر رہے ہیں یہ اسلام میں کیسے ہوتی ہیں۔ تو آج کچھ باتیں ہم خواتین کے سلسلے میں جو اسلام میں ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، پوائنٹ بائی پوائنٹ، ایک ایک پوائنٹ لے کر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ اسلام کا دفاع کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عورت اگر عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اسلام میں عورت کے مقام کو ذکر کرے تو یہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے ایک مرد کے مقابلے میں۔ ایک عورت خود بولے ہم کو اسلام سے کوئی پرابلم نہیں، ہم کو اسلام بہت اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور ہم اسلام پر مطمئن ہیں، یہ زیادہ پاورفل جملہ ہوتا ہے ایک مرد اس جملے کو کہے اس کے مقابلے میں۔ اس لیے خواتین کو بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور خصوصاً اس موضوع سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو برا کہا ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہو جائیں۔ آج بہت سارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جب ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو بیٹی ہوئی تو ان کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، خصوصاً پہلے اگر بیٹی ہو چکی ہو اور دوسری مرتبہ پھر اسی اسپتال میں واپس سے ڈاکٹر کو خبر دینا ہو تو خود ڈاکٹر کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے جا کے بولیں واپس سے بیٹی ہو گئی۔ بیٹی کو مصیبت مانا جاتا ہے پڑھے لکھے سماج میں بھی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سماج اتنا گندا ہو چکا ہے کہ بیٹی آتی ہے تو خرچے لاتی ہے، اس طرح کی مینٹالٹی لوگوں میں ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج کی برائی ہے کہ نکاح کا معاملہ لڑکی کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اتنا اس پر خرچ کر کے اس کا نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد کسی دوسرے اجنبی کے آگے، نئے گھر کے آگے تم جھکنے والے بن جاؤ، اور اسی طرح سے نکاح کے لیے اتنا بڑا خرچ کرو اور اس میں دہیج وغیرہ کی مصیبتیں بھی ہیں۔ تو ایک بیٹی کا پیدا ہونا ایک انسان کو جوانی میں بڑھاپا لاتا ہے۔ اکثر اوقات آدمی جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، بیٹی ہوگی تو تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ 20 سال کا پہلے ہی سے سوچنے لگتا ہے اس کے سلسلے میں، پیسے کیسے جماؤں، ایف ڈی کروں، بینک میں پیسہ رکھوں، کسی طرح سے مجھ کو انشورنس ہو جائے، بہت ساری چیزیں انسان سوچنے لگتا ہے۔ بیٹی آج کے سماج میں بھی باپ کے لیے فکر لے کے آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج بگڑا ہوا ہے، پڑھا لکھا سماج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اسلام میں بیٹی کے پیدا ہونے پر اگر کوئی آدمی غمگین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر غمگین ہو جائیں۔ اگر اسلام میں ایسا ہوتا کہ بیٹی بری ہے، بیٹی اچھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی عورت ہوتی ہے، تو فیمیل جینڈر اگر اچھا نہیں ہے، اگر بیٹی کا پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے، مصیبت آ گئی، تو اسلام میں کہا جاتا کہ ہاں دیکھو تمہارے گھر مصیبت پیدا ہوئی، اب سنبھال کے رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم میں بیٹی کے لیے دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مشرکین کے اس معاشرے میں جس میں بچیوں کو زندہ باپ دفن کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی ایک برائی بیان کی ہے۔ اور مشرکین کا حال کیا تھا ذہنی اعتبار سے، ایک انسان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اس زمانے کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے، ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے، اندھیریاں چھا جاتی ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، وہ اپنا غم دبائے رہتا ہے، وہ غصہ اور غم اپنے اندر ہی اندر چھپائے پھرنے لگتا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا، اندر چھپائے رہتا ہے ایسا غم کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں غم سما جاتا ہے، وہ غم کو پینے لگتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے اس خبر کی وجہ سے جو اس کو ملی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے یہ آزمائش ہوتی ہے، دو میں سے ایک چیز کا اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا وہ اس بیٹی کو سنبھالتا رہے ذلت کے ساتھ، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر اس کو مٹی میں دبا کے ختم کر دے، الا ساء ما يحكمون، کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، الا ساء ما يحكمون، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ چار کام کرتا ہے، چار باتیں اس کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے چہرے کا اور اس کی چہرے پر ہوائیاں چھا جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، کالک آ جاتی ہے چہرے پر ٹینشن کی وجہ سے۔ دو، دل کا حال کیا ہوتا ہے، خوشی سے انسان پھول جاتا ہے، نہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، ایسا غم کہ کیا کروں، پھنس گیا، پھنس گیا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنا درد اپنا غم دل ہی دل میں دبائے پھرتا ہے۔ نمبر تین، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، آپ دیکھیں وہ سماج کیسا تھا جس میں قرآن آیا، وہ سماج کیسا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ سماج کتنا گندا تھا کہ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ تانا دیں گے۔ اب بتائیے، ایک آدمی کچھ گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرم کا ہو، تو آدمی چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتا۔ اس سماج میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس میں قرآن نازل ہوا، وہ سماج ایسا تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا آدمی کے لیے معاشرے میں ذلت کا سبب تھا، یعنی ایک آدمی ایسا نہیں تھا، پورا معاشرہ ایسا تھا، پورا معاشرہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کو بیٹی ہو جانا اس کو لوگوں سے منہ چھپانے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو خوشخبری اس کو دی گئی ہے اس کی برائی کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، کوئی ملے نہیں، کیا ارے بیٹی ہوگی تم کو، آج بھی دیکھیے کوئی آدمی ہے، اس کو کوئی آدمی پوچھے کیا ہوا، آپ کی بیوی پریگننٹ تھی، کچھ ہوا نہیں ہوا، کہاں ہوا نا، کیا ہوا، بیٹی ہوئی، اچھا، اور کتنے بچے ہیں، بولے اور دو بیٹیاں ہیں، اس کا چہرہ جو ہے اس کے غم میں وہ شریک ہو جاتا ہے، جیسے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے، گھر میں جنازہ ہوا ہے، کہ دو بیٹی اور تھپتھپاتا پیٹ، چلو کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ایسی چیز جو بیٹی ایک مصیبت ہو گئی، کہ ایک آدمی جو ہے اس نے بہت محنت سے کہیں سے قرض لایا، اس کی جیب کتری گئی، تو کیا حال اس کا ہوگا، کہ جو لایا تھا وہ بھی قرض تھا اور جو گیا وہ بھی ہاتھ میں نہیں، تو ایک ایسی مصیبت آ گئی، جیسے بیٹی پہلے بھی ایک پرابلم تھا اور ایک پرابلم آ گیا۔ آج بھی یہ معاشرے کا حال ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اسلام نے اس کو برا بتایا۔ اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، شر، مصیبت، خرابی، تکلیف کی جڑ اگر عورت ہوتی، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے اس عمل پر، ان کی سوچ پر اللہ تعالیٰ تنقید نہیں کرتا، ایسا سوچنا بھی برا بتایا گیا۔ اس کو بیٹی پیدا ہونے سے ایک آدمی کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کو بھی اللہ نے برا کہا۔ इसको भी आदमी को खुश होना चाहिए, एक आदमी शर्मिंदा हो मेरे को बेटी हो गई, इसको भी अल्लाह ताला ने बुरा बतलाया। और चौथी चीज बतलाई कि उनके जहन में दो में से एक बात घूमती रहती थी, अब क्या करें कि अयुम सिकुहु अला हून, कि एक ऑप्शन यह है कि बेटी को संभालो, लेकिन यह संभालना कैसा होगा, जिल्लत के साथ होगा, ना किसी और के आगे झुका के जीना पड़ेगा। अयुम सिकु अला हून, इसके बेटियां हैं, इसके बेटा कहां है, यानी ये कमजोर आदमी है, क्योंकि वो जमाना जो था, वो समाज जो था, वो ट्राइबल समाज था, उसमें ग्रुप 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 और कबीला कबीला वाली जिंदगी थी, और एक कबीले वाले दूसरों से जंग करते थे, और जंगों में आमतौर से लड़ाई होती है, यहां वाले वहां वालों को और वहां वाले यहां वालों को कैद करते थे, बाज़ औक़ात औरतें भी इसमें चली जाती थी। तो उस माशरे में औरत का होना एक वीक पॉइंट इंसान का था, तो आदमी को जब बेटी हो जाती थी तो उसको शर्मिंदगी और एक डर और एक गम आ जाता था कि मेरे पास पावर नहीं है, बेटा होता तो मेरे पावर को बढ़ाता था, बेटी वीकनेस है मेरी। तो अयुमसिकुहु अला हूनिन, अगर मैं इसको संभालता हूं तो मुझको जिल्लत के साथ संभालना पड़ेगा, और नहीं, अगर मैं नहीं चाहता हूं जलील होना तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अम यदुस्सुहु फि तुराब, कि दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर इसको अगर नहीं संभालना है तो जमीन में इसको दफन कर दिया जाए, अम यदुस्सुहु फि तुराब अला सा मा यहकुमून। अल्लाह ताला फरमाता है कैसा बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। तो नंबर एक ये कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले एक ऐसे समाज में जिसमें बेटी का पैदा होना मुसीबत माना जाता था, सामाजिक सतह पर, पर्सनल लेवल पे नहीं, सोशल लेवल पर, अल्लाह ताला ने उस समाज में कुरान में ऐसी आयत नाजिल की जिसमें इस मेंटालिटी को गलत बताया गया कि बेटी का पैदा होना बुरा समझने वाले बुरे हैं, बेटी का पैदा होना गम की बात समझने वाले बुरे लोग हैं। अल्लाह ताला ने बेटी के पैदा होने पर गम करने को डांटा है। तो ये सबसे पहली बात है कि बेटी का पैदा होना बुरी चीज नहीं है, क्यों, इसलिए कि औरत बुरी चीज इस्लाम में नहीं है। नंबर दो, इसके बिलाक्स अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी आताओं का जिक्र किया, और एक नेमत अल्लाह की नहीं है, अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं जिनमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीन, उसकी हिदायत, रहबरी है। लेकिन जो आताएं अल्लाह ताला इंसान को देता है उनमें से अल्लाह ताला ने औलाद को भी जिक्र किया है, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अब जब अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया और अपनी अपना ये हदिया, अपनी अता, इंसान पर एहसान, इसका जिक्र किया, तो आप देखिए कितनी अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने बेटी के देने का जिक्र पहले किया है, बेटे का बाद में। मसलन कुरान की आयत आप देखिए, सूरह अश-शूरा आयत नंबर 49, अल्लाह ताला फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, अल्लाह ही की बादशाही है, अल्लाह ही की सल्तनत है, आसमानों की भी और जमीन की भी, यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा कर देता है, यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसको चाहता है बेटियां हिबा कर देता है, हदीये में देता है, अता करता है बतौर नेमत, वयहबु लिमन यशाउ दुकूर, और जिनको चाहता है बेटे दे देता है। हिबा के माना होते हैं हदिया, गिफ्ट जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर, हदीये के तौर पर जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। यहां अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला ने हदीये का जिक्र किया, बेटी को भी हदिया बतलाया, बेटे को भी बताया, लेकिन पहले कौन सा हदिया जिक्र किया, अल्लाह ताला ने पहले बेटी का हदिया जिक्र किया और बाद में बेटे का। इस आयत के जिमन में वातिला इब्नुल अस्का रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना मिन युम्निल मरअती तबकीरुहा बिल उन्था कबल ज़िक्र, कहते हैं ये भी औरत की युम्न, युम्न के माना बरकत और अच्छा शगुन और खूबी और खैर के होते हैं, कि ये भी औरत की बरकत है, औरत के भले होने की दलील है, औरत के खैर होने की दलील है, उसकी बाबरकती का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जब औलाद के देने का जिक्र किया तो पहले बेटी का जिक्र किया, बाद में बेटे का जिक्र किया, पहले फीमेल को बयान किया, उसके बाद मेल को बयान किया। اب بتائیے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو بیٹی کو ہدیہ بتلائے اور بیٹے کو بھی ہدیہ بتائے، لیکن ہدیوں میں سے پہلے کون سا ہدیہ ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عطا کو بیٹے سے بھی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کئی وجہ آپ دیکھ غور کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ بیٹی جو ہوتی ہے یہ اس سماج میں بری مانی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا پیدا ہونا برا نہیں بلکہ اچھا ہے اس کو بتانے کے لیے، اور اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ بیٹے کو تم ترجیح دیتے ہو، بیٹی بھی بہت خوبی والی ہوتی ہے، اللہ نے پہلے بیٹی کو ذکر کیا تاکہ اس سماج میں بیٹی کے بارے میں جو نیگیٹو مینٹیلٹی تھی، ایک غلط سوچ تھی، اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ بتایا جائے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر دو، ایک انسان یہ جانتا ہے اور بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ بیٹی کے اندر جو نرمی اور والدین سے شفقت اور خاص طور سے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ جو بات ہوتی ہے یہ عام طور سے بیٹوں میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، بیٹی میں نرمی ہوتی ہے اس لیے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے اعتبار سے حساسیت اور نرمی یہ چیزیں رکھی ہیں، تو بیٹی کے اندر جو والدین کے لیے نرمی پیدا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے مزاج ہی سے والدین کا دل نرم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں جس آدمی کو بیٹی ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد جب بیٹی بولنے لگتی ہے اس کے مزاج میں ایک نرمی اور اس کے اندر ایک شفقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے دفن کرنے کو جو اس سماج میں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ بتائیے اگر بیٹی اور عورت ایک مصیبت ہوتی تو پہلا حکم قرآن میں آتا بیٹیوں کو دفن کر دو، کیونکہ بیٹی اگر بری ہوتی، عورت اگر سارے مصیبت کی جڑ ہوتی تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے، اس طرح کا حکم اسلام میں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا دفن کرنا جو آلریڈی اس سماج میں چل رہا تھا برا نہیں مانا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یعنی اس بات کو حرام ٹھہرایا۔ اور آپ غور اگر کریں تو جو آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن کی نازل ہونے والی آیات میں بالکل شروعات کی آیات یہ ہے، مکی دور ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، مکے کے ہی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی اور اس کو ایک گناہ بتایا گیا، اس کو ایک قتل بتایا گیا کہ بیٹی کو دفن کیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں دلیل ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو تیسری بات، بچیوں کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعا وہات ووعد البنات۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں سے بدسلوکی کرنا، رشتہ توڑنا۔ عقوق بدسلوکی کرنا، رشتہ توڑنا، دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنعا وہات، منعا منع کرنا، روک لینا، یعنی جو دینا ضروری ہے لوگوں کی مدد میں یا خرچ کرنے کے اعتبار سے، جن کے حقوق ہیں ان کو دینے کی بجائے، خرچ کرنے کی بجائے آدمی روک لیتا ہے، تو جو دوسروں کو دینا ضروری ہے وہ آدمی روک لے اور دوسروں کی مدد نہ کرے، تو اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ جو دینا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے مثلا، زکوٰۃ کا دینا کیا ہے؟ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دے، مالدار آدمی زکوٰۃ دے، تو آدمی اس کو روک لے نہ دے، یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے وہات ومنعن وہاتی، ہاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اس کا حق نہیں ہے وہ مانگنا شروع کر دے، ہاتی، تو لانے کے لیے دو، اس کو ہاتھ ہی کہتے ہیں۔ تو وہ من عن وہات، یعنی اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دینے کی چیز دے تو نہیں لیکن جس میں اس کا حق نہیں ہے وہاں بھی ہاتھ ڈالنے لگے، جو اس کو نہیں لینا ہے، جو اس کا نہیں ہے وہ دوسروں سے چھیننے والا بنے، اس کی لالچ رکھنے والا بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا، ایک، دوسرے دینے کی چیز نہیں دینا اور جس میں حق نہیں ہے اس میں حق جتا کر اس کو مانگنا، یہ بھی حرام کر دیا ہے۔ ووعد البنات، اور بچیوں کے دفن کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بنات بنت بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹیوں کا دفن کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں بچیوں کا دفن کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، سورہ التکویر جو کہ مکی سورت ہے، 8 اور 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ مَوْءُودَةُ وَعَدْ سے ہے، وَعَدَ الْبَنَاتِ آپ نے پڑھا، اسی طرح سے موعودہ جس کو دفن کر دیا گیا ہو زندہ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ دن جس میں زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھ کو قتل کر دیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا، کچھ بھی تو گناہ نہیں کیا تھا، ابھی تو پیدا ہوئی تھی، ابھی تو بولتی بھی نہیں تھی، چلتی بھی نہیں تھی، کیا گناہ کیا تھا تیرا جس میں تجھ کو قتل کیا گیا۔ اصل میں اس سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ڈانٹا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا گناہ تھا تیرا، کیوں قتل کیا گیا تجھ کو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا آخر کیا گناہ کیا تھا تو نے جو تجھ کو قتل کیا گیا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اس زمانے میں چلتی تھی اور جس کو روٹین بنا لیا گیا تھا کہ بیٹی ہوئی دفن کر دو، کیا مسئلہ ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کیونکہ سارا سماج اسی پر قائم تھا کہ بیٹی نہ ہونا ہونے سے اچھا ہے۔ آج بھی ہمارے سماج میں آپ دیکھیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور اس پڑھے لکھے دور میں آلات بہت ترقی کر گئے ہیں، سائنس کی ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، آج کیا کیا جاتا ہے کہ عورت اگر بچہ اس کے پیٹ میں ہے اور کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ بچہ نہیں یہ تو بچی نکلی، تو پھر آدمی اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہے کہ اس بچی کو ماں کے پیٹ ہی میں دفن کر دیا جائے، ماں کے پیٹ ہی میں اس کو وہی اس کا قبرستان بنا دیا جائے، ابارشن کیا جاتا ہے۔ ابارشن کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابارشن وہی شکل ہے، وہی اس میں چیز ہے کہ بچی کو یہاں پر پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جا رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو مارا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے نزدیک بچی، عورت، فیمیل اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر کبھی ڈانٹتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قتل نہیں بلکہ بہت اچھی چیز قرار دیتا۔ لیکن اسلام میں آپ دیکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے بچی کے دفن کرنے والے ان لوگوں کو ڈانٹا اور اللہ نے اس کو قتل قرار دیا کہ قیامت کے دن ان پر گناہ ہوگا تو قتل کا گناہ ہوگا، انہوں نے مرڈر کیا ہے، انہوں نے مرڈر کیا ہے، ان کا گناہ قتل کا گناہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بچیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت اجر بتایا، اور ایک بیٹی آدمی کے لیے جہنم سے آڑ بن سکتی ہے، بیٹے کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک آدمی کرتا ہے، بیٹے کے بارے میں ایسا نہیں آیا کہ بیٹا جہنم سے آڑ بن جائے گا، بیٹی کے بارے میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں بیٹی کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اسلام نے انسان کو انکریج کیا کہ بیٹی ہو گئی کوئی بات نہیں، اچھا سلوک کر، تیرے لیے جہنم سے آڑ ہے، بیٹا جہنم سے آڑ ہے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، جس انسان کو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، بیٹی آزمائش ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی پرورش میں انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے اور سب کچھ کر کے سارے جذبات اس سے جوڑ کے اور سارا خرچ اور پرورش کر کے دوسرے کے گھر میں دو، اور ہمیشہ کے لیے ان کے دب کے بنو، ان سے دب کے رہو۔ تو بیٹی جو ہے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، بیٹی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ قرار دیا، اس میں کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، جس انسان کو بیٹی کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا گیا، فاحسن الیہن، تو اس نے ان بچیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، احسان کا سلوک کیا۔ کننا ستر اللہ من النار، تو یہی بچیاں قیامت کے دن اس سے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ بتائیے، ایک آدمی کے لیے جہنم سے بچاؤ بیٹیوں کو قرار دیا گیا، بشرطے کہ آدمی خالی بیٹی ہوئی تو نہیں، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ نہیں کہ بس بیٹیاں ہو گئی ہاں خوش ہو گیا چلو جنت مل گئی، نہیں، ابھی کام نہیں ہوا ہے پورا، بیٹیاں ہونے کے بعد ان سے اچھا سلوک اسلام میں لازم کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ احسان کا سلوک ان بچیوں کے ساتھ کرے، کن نہ ستر اللہ من النار، بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے کیا بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ بتائیے، اگر بچیاں اور عورت اسلام میں بری ہوتی تو کہا جاتا کہ یہ تو جہنم ہے، خود ہی جہنم ہے، مصیبت ہے، یہ نہیں پیدا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہاں بتایا گیا کہ نہیں، یہی بچیاں کیا ہوں گی، ایک آدمی کے لیے، ایک باپ کے لیے یہی بچیاں جہنم سے آڑ ہو جائیں گی، بشرطے کہ وہ ان کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرے، بدتمیزی کا، ظلم کا، اور اسی طرح سے حقارت کا سلوک نہ کرے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے سماج میں، بیٹی حقارت کا سلوک، نیگلیجنس اس کا ہوتا ہے، نظر انداز کرنا بیٹی کو، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، بیٹی نہیں، بیٹی بھی ہے لیکن بیٹا بیٹا ہے۔ یہ جو معاشرے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ برائی ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ اس سلسلے میں ہے۔ دیکھیے نمبر پانچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عطا بلکہ سلوک کے سلسلے میں بھی اسلام میں عدل کی تعلیم دی ہے، اور بیٹی اور بیٹا سلوک کے اعتبار سے عدل کے حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی پیچھے بیٹا آگے، بلکہ بیٹی اور بیٹا دونوں سے سلوک کرنے کے اعتبار سے اسلام میں کہا گیا کہ تم کو دونوں سے برابری کا سلوک کرنا پڑے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، فجاء ابن له، تو اس کا بیٹا آیا، فقبلہ، تو اس نے اپنے بیٹے کو چوما، بوسا دیا، واجلسه على فخذه، اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنی ران پر بٹھا لیا، ثم جاءت بنت له، پھر اس کی بیٹی بھی آئی، فاجلسها الى جنبه، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ایک طرف بازو میں بٹھا لیا، گود میں نہیں بٹھایا، چوما نہیں اس کو، قال فهل عدلت بينهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا، فہل لا عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا، تو نے ان دونوں کے بیچ میں جسٹس، انصاف کیوں نہیں کیا، بیٹا ہے، بیٹے کو چوما اور گود میں بٹھایا، پیارا اور قریب، اور بیٹی، بیٹی کو نہ پیار کیا اور نہ بیٹی کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا اور بازو میں بٹھا دیا۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ حساس تھے بچیوں کے سلسلے میں، کہ ایک آدمی، آج کون دھیان دیتا ہے، بہت پڑھے لکھے ٹکٹس کی کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہاں کہاں ہیں، خالی بولنے کے لیے پہلے نمبر پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور باقی لیڈیز ہمیشہ پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، بات کرتے ہیں ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی برابری کی، لیکن کتنے پرائم منسٹر دنیا بھر کے عورتیں ہیں، نہیں ہے۔ ملٹری میں کتنے بڑے بڑے لیول پہ عورتیں ہیں، نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، عورتیں نہیں ہیں، مشکل سے کوئی آ جاتی تو پورے نیوز پیپر میں آ جاتا ہے۔ باقی دنیا میں چھایا ہوا کون ہے، آدمی ہے۔ عورت کو کیا کام ہے اس کا، عورت کا کام ہے ایڈورٹیزمنٹ میں لوگوں کے سامنے کم کپڑوں میں آ کے لوگوں کی کمپنی کی چیزیں بکوانا، یہ عورت کا مقام بنایا گیا۔ اسلام نے عورت کو حجاب دیا، انہوں نے اس کو قید خانہ بتایا۔ اچھا، قید خانے میں سے نکال کے لیے کہاں لائے وہ اس کو، قید خانہ جو اسلام کا تھا، ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے جو نقاب کا، حجاب کا جو قید خانہ عورتوں کے لیے تھا، گھر کا قید خانہ ان کے لیے تھا، اس میں سے ان کو باہر نکال کے جب لائے تو کیا کس لیے لائے، نمائش کی چیز بنانے کے لیے لائے۔ ملا تو عورت کو کیا ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ عورت کو اگر ملا تو پرسنل سیکرٹری یا لوگوں کے بیلٹ باندھنے والی ٹرین میں، اس میں، پلین میں، اور نمائش کا ذریعہ ایڈورٹیزمنٹ میں، اور کیا ملا، یا فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے والی، عورت کے حصے میں آیا کیا۔ عورت کی خوبصورتی کو اسپوائل کرنے کے لیے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے عورت کو کہا گیا ارے اندر کیوں بیٹھی, باہر آ. اس کو بلایا گیا باہر, اور جب وہ باہر آئی ملا کچھ نہیں, بس راستے پہ آ گئی اور کچھ ملا نہیں. اس کو لوگوں کی نگاہوں کے لیے, ان کی آنکھوں کی جو ہے تسکین کا ذریعہ عورت بنی, ملا کچھ بھی نہیں اس کو. اسلام نے عزت سے گھر میں بٹھایا تھا, اسلام نے عورت کو حجاب دیا تھا, لیکن آج معاشرے میں یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور انصاف کی اور عورت اور مرد کی برابری کا نعرہ لگا کر عورت کو ملا کچھ نہیں. اسلام ہے جس نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ برابری کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا تو نے دونوں میں انصاف کیوں نہیں کیا, بیٹی کو بھی تجھ کو پیار کرنا چاہیے تھا, اس کے دل پہ کیا بیتے گی, وہ دیکھے گی تو چھوٹا سمجھتا ہے اس کو, چھوٹا بچہ بھی یاد رکھتا ہے, چھوٹی بچی ہے اس کو فیل ہوگا کہ بیٹے کو پیار کیا, بھائی کو پیار کیا, مجھ کو پیار نہیں کیا, بھائی گود میں بٹھایا گیا اور مجھ کو بازو میں بٹھایا گیا, اس کو فیل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گہرا سوچتے تھے, حقوق کی باتیں کرنے والے کرتے کرتے مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں حقوق کو رائج کیا, عورت کو اس کا حق دلایا, نہ صرف مال کے اعتبار سے, نہ صرف گھر کے اعتبار سے, نہ صرف لباس کے اعتبار سے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سلوک کے اعتبار سے بھی حقوق دلایا, ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے بھی. تو یہاں پر اس حدیث سے جس کو امام الطحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی روایت کیا ہے, اس حدیث سے ایک بہت اہم بات اسلام کی سامنے آتی ہے کہ اسلام کھانا پینا کپڑا اوڑھنا اور پیسے صرف اس میں انصاف نہیں سکھاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ عدل کی چیز ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتی ہے, عدل انصاف یہ سلوک میں بھی ہوتا ہے, اور بیٹی اور بیٹا ان دونوں سے سلوک میں بھی برابری کرنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں انصاف, اس کو کہتے ہیں عدل. چھٹی چیز, نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کا راستہ کھلا چھوڑا ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے چھوٹی منی جنت ملے گی اور مردوں کے لیے سپر جنت ملے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ عورتوں کے لیے بھی جنت میں اونچے مقام پانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دوڑ میں جنت کی طرف بڑھنے میں عورتوں کے لیے کچھ رکاوٹ نہیں رکھی. ایک عورت اپنی دینداری کے ذریعے سے بہت ممکن ہے اپنے شوہر سے زیادہ اونچا درجہ پائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ترقی اور مراتب کا باب دروازہ کھلا رکھا ہے, جو جتنا کرے گا اس کو ملے گا. ایسا نہیں کہا گیا عورت کتنا بھی کر لے ہمیشہ شوہر کے پیچھے رہے گی, اس کے ہمیشہ مارکس کاٹے جائیں گے, ایسا نہیں. بلکہ عورت اگر وہ زیادہ دیندار ہے ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تو شوہر کے مقابلے میں, بلکہ بعض اوقات باپ کے مقابلے میں, اولاد کے مقابلے, کسی کے بھی مقابلے میں کوئی اس کا کمپیریشن نہیں. اس کی دینداری اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا, سماج نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک عورت کی دینداری کی بنیاد پر اس کو جزا دے گا. تو ایک عورت کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ویسے ہی جیسے مرد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی نیک عمل کرتا رہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ایسے شخص کو, ایسے ہر انسان کو ہم ایک پاک اور عمدہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا, بہترین بدلہ ان کے بہترین اعمال کو دیکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حیات طیبہ اور آخرت میں بہترین جزا دو چیزوں کو وعدہ کیا ہے, دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں اچھا انجام, اچھا بدلہ. ان دونوں کا وعدہ مردوں سے ہے یا عورتوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ان کا وعدہ کیا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا, ایمان والا ہوگا, ہم ان کو دنیا میں اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے. تو معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی تعصب کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ ملے گا اور عورتوں کو کم ملے گا. مرد نیکی کریں تو ایک کا دس گنا, اور عورت نیکی کرے تو پورا چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد دو گنا, ایسا نہیں کیا گیا. چاہے مرد نیکی کرے عورت نیکی کرے، اگر اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کے ساتھ شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے نیکی کی ہے تو جیسا ایمان و اخلاص و تقویٰ ہوگا چاہے عورت ہو مرد ہو ویسا اس کی جزا اس کو ملے گی. اگر عورت مرد سے بڑھ کے نیکی کرتی ہے اس سے آگے نکل جائے گی. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے. تو آپ دیکھیے چھٹی بات یہ سامنے آئی کہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زبردستی کے دروازے بند کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مرد مرد عورتیں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کے ذریعے سے جنت کے مرتبے پائیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کا علم ضروری ہے. اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن خصوصاً آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے معلم تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، خواتین اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھیں جمعہ کے دن، اور نمازوں میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو کچھ کہتے تھے، اور اسی طرح سے آپ مجالس میں مسجد میں نماز کے بعد یا جب بھی جو کچھ کہتے تھے عورتیں بھی اس کو سنتی تھیں، لیکن عورتیں چاہتی تھیں کہ جو ایکسٹرا وقت میں مجلس میں مرد بیٹھتے ہیں عورتیں ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ پردے کا معاملہ ہے. تو عورتوں نے ڈیمانڈ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو بھی ایک اسپیشل سٹنگ چاہیے، ہم کو بھی ایک اسپیشل درس چاہیے آپ کا. ایک نبی کے پاس عورتیں آئیں اور نبی سے مطالبہ کریں اور نبی ان کی بات کو مانیں، یہ کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاءت امراۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مرد تو آپ کی باتیں لے جاتے ہیں، یعنی ساری باتیں آپ کی مرد ہی پا لیتے ہیں. ذهب الرجال بحديثك، آپ کی جو دین کی باتیں ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی حدیثیں بس مرد ہی مرد سنتے رہتے ہیں. فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه، آپ ایک دن ہمارے لیے طے کیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آئیں. تعلمنا مما علمك الله، جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا آپ ہم کو سکھائیے. اے اللہ کے رسول، مرد ہی آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دن طے کیجئے کہ اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ ہم کو سکھائیں. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جانا. آپ نے ان کو دن اور جگہ بتلا دیا کہ ٹھیک ہے اس دن اس جگہ تم جمع ہو جاؤ. فاجتمعنا، وہ سب جمع ہو گئی. فأتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمهن مما علمه الله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس مجلس میں گئے اور آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا، وہ علم ان کو بھی سکھایا. پردے کے انتظام کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں خواتین میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت کا آنا اور کہنا مردوں میں آپ بات کرتے ہیں، مردوں کو سکھاتے ہیں، ہم کو الگ سے سکھائیے، ہم کو بھی دین سیکھنا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھتکار کے بھگا نہیں دیا. یہ نہیں کہا چلی آئی عورت تیرا کیا کام ہے دین کا علم سیکھنے، یہ تو مردوں کا کام ہے، بہت ایجوکیشن کا شوق ہے تجھ کو، بھاگ یہاں سے. اس طرح سے بھگا نہیں دیا، نکل جائے یہاں سے، نہیں. بلکہ وہ عورت کئی عورتوں کی طرف سے ریپرزینٹیٹو بن کے آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا، یعنی ایک عورت نے دین کے ایجوکیشن کا مطالبہ نبی سے کیا کہ ہم کو چاہیے. ایسا نہیں تھا کہ عورتوں کو نہیں سکھایا جاتا تھا، مسجد میں عورتیں آتی تھیں، دین کی باتیں ہوتی تھیں، سنتی تھیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ نہیں، الگ سے صرف عورتوں کے لیے آپ کی ایک مجلس ہونی چاہیے. آپ نے نہیں کہا نہیں نہیں ہم اسپیشل کوئی ایسا کورس نہیں کراتے ہیں، کوئی درس نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، فلاں دن اور فلاں جگہ تم جمع ہو جانا، اور آپ خود چل کے گئے اور آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورتوں کے لیے بھی خصوصاً ایک درس ہو، ان کے لیے بھی ایک تعلیم ہو. ہمارا جو درس ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کی اتباع کا اسی کی اتباع کی ایک صورت ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی خصوصی انتظام موجود ہے. ہاں کوئی یہ کہے کہ ہم کو فزکس کیمسٹری بھی سیکھنا ہے, وہ ایک اور بات ہے, وہ سیکھنا عورتوں پہ فرض نہیں ہے. لیکن عورتوں پر فرض کیا ہے؟ عورتوں پر فرض یہ ہے کہ وہ عقیدے کا, عبادت کا اور اخلاق کا, جو دین کا علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے اور جس کے بغیر سماج اچھا نہیں بن سکتا ہے, وہ علم عورتوں پر حاصل کرنا اور سیکھنا فرض ہے. تو اس کے لیے خصوصی انتظام اس میں ملتا ہے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی فزکس اور کیمسٹری اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی اور دنیوی علوم, آپ مردوں کو بھی نہیں سکھاتے تھے, کیونکہ نبی اس لیے نہیں آتے ہیں, نبی اس لیے نہیں آتے ہیں. آٹھویں بات, اسلام میں عورت کی عزت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک عورت جو ہے اگر بے عزت چیز ہوتی تو اسلام میں ایسے احکام ہوتے جس سے عورت کا اور انسلٹ کیا جائے تاکہ اور اس کو نیچا دکھایا جائے. لیکن اسلام میں عورت کی عزت کے لیے خصوصی انتظام ہے. کوئی آدمی عورت کی عزت کے بارے میں کچھ بولے نہیں, اس لیے بہت سخت سزا اسلام میں رکھی گئی ہے. اگر عورت عزت کے لائق نہیں ہوتی, عورت کا کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتا, عورت کے لیے کوئی آنر اور کوئی اس کی عزت کا خیال اسلام میں نہیں ہوتا, تو کوئی بھی آدمی عورت پہ کچھ بھی تہمت لگا دے, کچھ بھی بول دے عورت کے بارے میں, اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں, اس کے لیے اس کی ہمت افزائی کی جاتی, تو نے بہت بڑا کام کیا, ایک عورت کو نیچا دکھایا. ایسا نہیں ہے اسلام میں, اس کے بالعکس ہے. اسلام میں ایک آدمی کو کانپنا پڑے گا ایک عورت کے بارے میں, 500 بار سوچنا پڑے گا کہ کچھ بولے نہیں بولے. اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے قرآن کریم میں کیا کہا, سورہ النور آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. رما کے معنی ہوتے ہیں پھینک کے مارنا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر الزام گھڑ دینا. والذین, تہمت لگانا, ایکیوز کرنا, الیگیشن. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو پاک عورتوں پر, صاف ستھری زندگی گزارنے والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, پھر تہمت تو لگا دیں لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں ان کے برے ہونے کی 4 آدمی گواہ کے طور پر نہ لائیں. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, ایک عورت کے کردار اور اس کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بول دے کہ عورت ایسی اور ایسی ہے, اور اس کے بعد 4 گواہ اس کے بارے میں نہیں لائے. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ, تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور نمبر 2, کبھی اس کے بعد ان کی گواہی کو قبول مت کرنا. واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں, گناہگار قسم کے لوگ ہیں, بد کردار لوگ ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا, ہاں لیکن وہ لوگ جو ایسا کر گزرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنا سدھار کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, سدھر جائیں. فان الله غفور الرحیم, تو اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہاں بتائیے, ایک آدمی اگر کسی عورت پر, اب یہاں مرد کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مرد پر تہمت لگا دے تو اس کو ایسا کرو, اللہ نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں آیت نازل کی. اسلام میں عورت کی عزت کا بہت خیال ہے, اس لیے کہ عورت کی عزت بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہوتی ہے. ایک پورے سماج کی عزت, ایک پورے گھر کی عزت عورت کی عزت سے جڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگایا اور 4 گواہ نہیں لائے, 80 کوڑے مارو اس کو. اب بتائیے 80 کوڑے میں کیا اس کی سارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے؟ 80 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ ایک چابک بچے کو آپ کھڑے کر کے دیکھیں, فٹ پٹی دیکھ کے اس کی حالت, کوڑا دیکھ کے آدمی کو چکر آئے گی. کوڑا جلاد اگر لے کے کھڑا ہو جائے 5 منٹ تک کسی کے سامنے اور گول گول گھمائے, اس کو چکر آ جائے گا, گھبراہٹ سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. اس کی پیٹ پر 80 کوڑے مارے جائیں, کیا حال ہوگا اس کا؟ کیوں سزا ایسی ہے؟ کیا کام کی؟ زبان تو استعمال کی اس نے, کیا کیا اس نے؟ خالی بول دیا عورت ایسی ایسی ہے, لیکن 4 گواہ نہیں لایا اس نے. آپ بتائیے نکاح کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے. کسی بھی معاملے میں دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا معاملہ رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ گواہی دو آدمی ہیں، چاہے وہ چاند دکھائی دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کی ڈیلنگ میں گواہ بنانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، جہاں بھی گواہ بنانے کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے دو گواہ بہت ہو گیا، دو گواہ کافی ہیں۔ لیکن عورت کی عزت پر تہمت کوئی لگاتا ہے، اب دو گواہ نہیں ڈبل ہو گیا معاملہ، اب کتنے گواہ چاہیے؟ چار گواہ چاہیے۔ کیوں؟ سوچ سمجھ کے بولو کیا کہہ رہے ہو۔ ایک عورت کی عزت ایزیلی کوئی آدمی خراب نہیں کر پائے، کسی آدمی کے لیے معاملے کو مشکل بنایا جائے کہ جب تک کہ پورا ٹھوس معاملہ نہیں ہو کسی عورت کے بارے میں کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ چار گواہ لاؤ، اور اگر کوئی آدمی گواہی بول دیا لیکن گواہ نہیں لا پایا تو اب سوری بول کے گھر کو جا سکتا ہے وہ؟ نہیں۔ اب اس کو ٹھیک ہے، آپ نے جو زبان سے اپنی کلمات نکالے ہیں اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی زبان نے جو کچھ کہا تھا اس کی سزا آپ کی پیٹ کو ملنے والی ہے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اب بتائیے، عورت کی عزت اگر اسلام میں نہیں ہوتی، عورت کا معاملہ ہلکا پھلکا ہوتا تو اتنا سخت معاملہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے اتنا سخت قانون رکھا کہ ایک گواہ لانے پڑیں گے، وہ ڈبل چار، اور اس کے بعد اگر نہیں لا پایا تو خوب پٹائی ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خود فاسق قرار دیا، یعنی وہ دوسری عورت کو برا کہہ رہا تھا، اب نہیں ثابت کر پایا تو اب فتویٰ کس پہ لگ گیا؟ لیبل اس پہ لگ گیا کہ یہ فاسق ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اس نے اپنی ویلیڈیٹی کھو دیا، اس نے اپنا اعتماد کھو دیا، یعنی اس کی گواہی کا جو ویلیو تھا کہ وہ کسی معاملے میں چاہتا تو گواہ بن سکتا تھا، لیکن اب اس کے بعد ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی یہ خود اپنے آپ سماج کے اندر کیا ہو گیا؟ غیر معتبر آدمی ہو گیا، یہ گواہ بننے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، یعنی تم ان کی گواہی کبھی کبھی قبول نہیں کرنا، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ بے بھروسہ آدمی ہو گیا۔ کیا یہ آدمی بول رہا ہے؟ سوچیے، ابھی اسلام میں اگر ایسا ہوتا کہ آدمی بہت بھاری رہتا ہے، سپیریئر ایک دم، اور آدمی کچھ بھی بولے حق ہے اس کو بولنے کا، اور خاص کر کے عورت کے بارے میں بولے، ارے عورت تو گھٹیا ہے، عورت کے بارے میں کچھ بھی بولو، کیا ہے زبان ہے، فریلی بول سکتے کچھ بھی۔ اگر ایسا اسلام میں ہوتا، آدمی عورت پر الزام لگا رہا ہے، پٹائی کس کی ہو رہی ہے؟ پٹائی آدمی کی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا اسلامی سماج ایسا ہوتا جو میل اورینٹڈ ہوتا، میل سینٹرڈ ہوتا، کہ جس میں مرد کو فوقیت حاصل ہے، مرد جو چاہے کرے، ایسا سماج اگر اسلام بنانا چاہتا تو آپ بتائیے کیا یہ بات اس میں ہوتی کہ ایک عورت پر تہمت لگانے کی وجہ سے مرد کو اتنی سخت پٹائی ہو اور اس کا کیس ایک دم فالٹی بن جائے، ہمیشہ کے لیے بے بھروسہ ہو جائے، بے اعتبار ہو جائے وہ آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کی بہت ہی قدر کی ہے، ایک پاک دامن عورت، اس کی عزت کو کوئی آدمی اس کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے اس کو 50 بار سوچنا پڑے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے حالت پیدا کر دی۔ تو یہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں عورت کا عزت کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے۔ عورت جو ہے اسلام میں ایک بہت ہی محترم شخصیت ہے، اس کی عزت کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، اسلام میں چاہے جنگ کا معاملہ ہو، چاہے دشمن قوم ہو، دشمن قوم جو لڑنے کے لیے تیار ہے وہ اور ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی کسی ایسے لوگوں سے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کو قتل کریں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، چاہے وہ محاربین میں سے ہو، چاہے وہ لڑنے والوں میں سے ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وجدت امرأة مقتولة، ایک مری ہوئی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں مری پڑی دکھائی دی، وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت پڑی دکھائی دی کہ اس کو قتل کیا کسی نے، آپ کو بہت برا لگا کہ عورت کو مار ڈالا کسی نے۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑنے والا کسی عورت کو اور بچے کو قتل نہ کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی عورت جو ہے چاہے وہ ایسی قوم کی ہو جو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ہو، جنگ لڑ رہی ہے، لیکن اس قوم کی بھی مسلمان عورت تو چھوڑیے، غیر مسلم قوم کی عورت ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ لڑنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں قاعدہ رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اس بات سے منع کر دیا، آپ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کو یا کسی بچے کو قتل نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظلم جبر کا دین نہیں ہے، اور خصوصاً اسلام میں عورتوں کے لیے ایک خاص کنسیشن، ایک خاص رخصت کا پہلو ہے، آسانی ہے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دسویں بات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا خصوصاً یہودیوں کا، اور آج بھی آپ ایک مشرکانہ معاشرے میں اگر دیکھیں غیر مسلموں میں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ عورت کی جو مہینے کی کمزوری ہوتی ہے، حیض عورت کو آتا ہے، ان دنوں میں عورت ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں اس کو ایک قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس اس میں ہوتا ہے، کمی محسوس ہوتی ہے اپنے سلسلے میں۔ اور عام طور سے ان معاشروں میں آپ اگر بائبل دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک عورت اگر امپیور ہو، اگر وہ یعنی مینسس سے ہو، مینسٹریشن میں ہو، یا یعنی حیض میں ہو، تو ایسی عورت جو ہے اس کو چھونے سے آدمی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تورات جس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ مشرکین کا معاشرہ دیکھیں، اس میں بھی عورتیں یعنی بہت سارے لوگوں کے یعنی ہمارے اپنے ملک میں خواتین جو مشرک معاشرے میں ہوتی ہیں وہ کونے میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ گھر میں نہ کچھ پکا سکتی ہیں، نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ کسی کو چھو سکتی ہیں، وہ کونے میں بیچاری غریب عورت اپنا کھاتی پیتی ہے، کونے میں رہتی ہے، اور کسی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس کو ناپاک مانا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک انسان کے لیے بہت ہی شرمندگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی اور اپنے نبی کے ذریعے سے بتلایا کہ عورت اس حال میں بھی عزت کے لائق ہے، اور اس حال میں عورت کے ساتھ خصوصی طور پر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ میڈیسن وغیرہ اور سائیکالوجی جانتے ہیں، ان لوگوں کو آپ پوچھیں ڈاکٹر سے، ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ اس حالت میں عورت مینٹلی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو سہارے کی، شفقت کی، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ عورت کے ساتھ میں شفقت کا سلوک کیا جائے ان حالات میں، اور اس کو ناپاک کی طرح سے ٹریٹمنٹ اس کو نہ دی جائے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی گواہ، آپ کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس حال میں آپ کا سر میری گود میں ہوتا اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تین باتیں اس میں، ایک حیض کی حالت، دو قرآن کا پڑھنا، تین گود میں سر رکھ کے پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے، مسجد میں جا کے پڑھ سکتے تھے، اور بیوی حیض سے ہے، ایسے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رہبر تھے، اور خصوصاً اس گندے سماج کے اندر اچھے عمل کا نمونہ دینا ضروری تھا، نہ صرف باتوں سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے برائیوں کو اور اس سماج میں پھیلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حیض کی حالت میں ایک عورت ہے، بیوی ہے، اس کی گود میں نبی کا سر ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ گندی نہیں ہے، یہ بری نہیں ہے، اس سے دور بھاگنے کی چیز یہ نہیں ہے، اور سر میں گود رکھ کے کیا کر رہے ہیں، گھر کی باتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، سب سے اعلیٰ ترین کلام اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. بتایا کہ گندی نہیں ہے، اس کی گود میں نبی کا سر رکھیں تو بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے، اور نبی اپنا سر اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھے تو بھی کوئی پرابلم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں ناپاکی اور ان سے دور بھاگنے کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے میں اس طرح سے کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ عورت ہے اور یہ اس حال میں بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو نجس اور گندا سمجھا جائے. مزید سر میں جو ہے گود میں سر رکھ کے لیٹنا یہ محبت اور شفقت کے سلوک کی دلیل ہے. تو آپ نے اپنے سلوک سے بتایا کہ اس حال میں خصوصاً بیوی سے انسیت کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اس کو تھوڑا دلاسا ملے، اس کو ذہنی طور پر یعنی شفقت ملے جس کی اس کو اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی یہ بخاری مسلم کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں یہ بتلایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھوت کا سلوک اس حال میں نہیں کرنا چاہیے. نمبر دو، اسی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنی اسی حال کے بارے میں، کہتی کنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب. میں پانی پیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی، پھر وہ برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی جو میں نے پیا تھا، جس میں سے میں نے پیا تھا جھوٹا برتن، فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا تھا برتن کے اسی حصے پر منہ لگا کے پیتے تھے. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، میں ہڈی چوستی اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ ہڈی کا ٹکڑا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا ہوا دیتی، میں حیض کی حالت میں ہوتی اور یہ بچا ہوا آپ کو دیتی. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ کھاتے وقت ہڈی چوستے وقت میں وہیں پر رکھتے تھے جہاں میں نے اپنا منہ لگایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ عورت کا لعاب اس حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور عورت سے اس حال میں شفقت اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے، اپنے پن کا سلوک کرنا چاہیے، اجنبیت کا سلوک اس سے نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اچھوت بنا کے کونے میں دور دور رہو، نہیں، بلکہ اس سے قرب کو خاص طور سے اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ عورت اس حال میں اکیلا پن محسوس نہ کرے، اس کو نزدیکی کا احساس شوہر کے ساتھ ہو. تو آپ بتائیے، یہ مسلم کی روایت تھی جو میں نے پڑھی، ان حالات میں اگر عورت آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں دیکھا جائے، بہت سارے معاشروں میں جو دینی معاشرے ہیں ان میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دوسرے دینوں میں کیا سلوک ہوتا ہے. اسلام ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس دین میں اپنے نبی کے ذریعے سے، سب سے عظیم الشان عزت والی شخصیت، سب سے اونچی شخصیت کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا کہ عورت کو ایسے حال میں بھی دور نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اجنبی جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس کو ناپاک اور گندا اور برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شفقت اور قرب کا حصہ اس کو دینا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عورت کے بارے میں کہا کہ عورت برکت کا ذریعہ ہے. بعض اوقات عورت برکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، نوست نہیں ہوتی ہے، بدشگونی نہیں ہوتی ہے. جیسے آدمی بیٹی ہو گئی تو آدمی سمجھتا کچھ تو میں نے گناہ کیا تھا، کیا من سزا ملی، ایسا نہیں ہے. بیٹی کا ہونا یا عورت، لوگ بولتے ہیں یہ دیکھو جب سے یہ گھر میں آئی اس کے پاؤں اچھے نہیں ہیں. اب بتائیے سب کے پاؤں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کے پاؤں اور ہاتھ دیکھ کے کوئی آدمی کہے کہ یہ گھر کے لیے برکت نہیں ہے، یہ نحوست ہے. عام طور سے کہا جاتا جب سے اس کا پاؤں گھر میں آیا ایسا ہو رہا. جی یہ سب جاہلیت ہے، یہ مسلمانوں کے سماج کی چیزیں نہیں ہیں، دائیں بائیں پانچ پڑوس سے مسلمانوں نے اس کو مفت میں خریدا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو برے سماج کے اجزاء ہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤمہ, کوئی بدشگونی نہیں ہوتی ہے, کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأۃ والفرس, بلکہ بعض اوقات گھر میں اور عورت میں اور سواری میں, گھوڑے کی سواری میں برکت ہوتی ہے, گھر میں برکت ہوتی ہے, عورت میں برکت ہوتی ہے اور انسان کی سواری میں گھوڑے میں برکت ہوتی ہے. اس زمانے میں گھوڑا بہت ہی اہم چیز تھا انسان کے لیے, جس سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سوار ہو کے نکل جایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حدیث میں, جس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے یہ, آپ نے فرمایا لا شوم, کوئی نحوست وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأۃ والفرس, بلکہ بعض اوقات گھر میں اور عورت میں اور فرس میں گھوڑے میں برکت ہوتی ہے. یمن کے معنی اچھا شگن برکت کے ہوتے ہیں, یعنی عورت کے اندر اچھائی اور خیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے ذریعے سے یا بیوی کے ذریعے سے یا اسی طرح سے یعنی عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک گھر میں خیر اور برکت ڈالتا ہے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای قد تکون البرکۃ فی ھذہ الاشیاء والیمن ضد الشؤم, کہتے ہیں کہ بلکہ برکت ان چیزوں میں ہوتی ہے اور یم لفظ جو ہے یہ شؤم کا مخالف ہے, یعنی یم ایک چیز ہے اور شؤم اس کا اپوزٹ ہے, الٹا ہے. تو شؤم کے معنی ہوتے ہیں بدشگونی, نحوست, ایول اومن جس کو کہتے ہیں, اور یمن کے معنی ہے برکہ کے, اچھی علامت کے, خیر کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت میں برکت کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے. اگر عورت بری ہوتی تو آپ کہتے ہیں ہاں اگر بدشگونی ہوتی ہے تو عورت ہی میں ہوتی ہے, ساری دنیا کی برائیاں عورت میں ہیں, ایسا نہیں کہا, بلکہ آپ نے عورت میں برکت کہا اور شؤم کا انکار کیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نکاح اکثر دینوں میں انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اونچا مرتبہ پانے کی. اسی لیے آپ دیکھیں پچھلے جتنے بھی دین گزرے ہیں انسان کے اپنے بنائے ہوئے تپسیا والے, ان سارے دینوں میں ایک انسان کو اگر آخرت کے اعتبار سے اونچا مرتبہ پانا ہے یا تقوی کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے پاک صاف ستھرا رہنا ہے, سپوائل نہیں ہونا ہے, تو اس آدمی کو شادی چھوڑنی پڑے گی, عورت سے دور رہنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت سے قریب ہونے سے آدمی کی جو اندر جو ہے برائیاں پیدا ہوتی. اس طرح کی مینٹیلٹی بہت سارے دینوں میں ہے کہ عورت ہی مین پرابلم ہے, عورت کے ذریعے سے ایک آدمی دھارمک نہیں بن سکتا ہے, وہ رکاوٹ ہے اس کے لیے. اسلام نے اس کا الٹا سکھایا اور یہ سیدھا ہے اور وہ الٹا ہے. اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ عورت انسان کے مرد کے دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا بھائی, یہ اتنا ہی ہوتا تو بس تھا. عورت کو انسان کے لیے خیر اور دین کی تکمیل کا ذریعہ بتلایا گیا, سائیکولوجیکلی بھی اور ریلیجس کے اعتبار سے بھی. دیکھیے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے, بیویاں بنائیں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو, تاکہ تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کے ذریعے سے سکون آئے, تاکہ تم کو سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں بیوی شوہر کے بیچ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, مَوَدَّة محبہ, وَرَحْمَة رحمت, اللہ تعالیٰ نے تمہاری ریلیشن شپ بیوی شوہر کی کیسی رکھی, محبت والی اور رحم والی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس میں نشانیاں ہیں بہت ساری ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مرد جسمانی اعتبار سے بالکل الگ, جذبات کے اعتبار سے بالکل الگ, اور عورت اس کے بالکل بالمقابل کمزور, مرد ایک دم الگ مضبوط, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جوڑا بنایا اور دونوں کے جوڑے سے آپس میں دونوں کے جذبات میں نرمی, محبت, شفقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مصیبت کی جڑ نہیں بتایا, سکون خراب کرنے والی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے آیت میں نہیں کہا کہ عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تمہارا سکون خراب ہو جائے, اللہ نے نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تم کو جوڑی جوڑی بنایا ہے، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کو اسلام نے سکون کا ذریعہ بتلا ہے، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلا یہ تمہارے لیے سکون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برا ٹینشن نہیں بتلا ہے، مصیبت پریشانی ہولناکی نہیں بتلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انسان کے سکون کا ذریعہ بتلایا، اور بتلایا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک انسان میں اور اس کی بیوی میں کیا رشتہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا اور رحمت کا، رحم دلی انسان میں آتی ہے۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو یہاں پر عورت کو سکون کا ذریعہ بتلایا گیا، یہ عورت کے لیے بہت ہی عزت کی چیز ہے، اس کو مصیبت نہیں بتایا گیا۔ 13، نیک بیوی انسان کے آدمی کے ایمان کو اور دین کو کامل کرتی ہے، وہ اس کے ریلیجن کی کمپلیشن ہے، اس کے تقویٰ کی تکمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے، المعجم الاوسط اس کتاب کا نام ہے، المعجم الاوسط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس آدمی نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو کامل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آدھے بچے ہوئے ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس نے آدھا ایمان کامل کر لیا، اس کے ایمان کا ایک حصہ مکمل ہوا، اس کی دینداری کا ایک چیپٹر پورا ہو گیا، اب بچا ہوا کچھ حصہ ہے جس میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین، یعنی یہاں پر پہلی حدیث میں ایمان کے کامل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان، اس نے آدھا ایمان کامل کر لیا۔ ہاں یہ مطلب کوئی لینے لگے، چلو بھائی آدھا ایمان، ایک بیوی ایک نکاح کر لیا آدھا ہو گیا، آپ ٹوٹل کیسا کریں گے، اور ایک شادی کر لو تو پورا ٹوٹل آدھا آدھا مل کے تو وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک انسان جو ہے نکاح جب کرتا ہے تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور شہوت کے راستے سے جتنے گناہ کے دروازے ہیں وہ بند ہونے کا بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ذمہ داریاں اور نیکی کے راستے نکاح کے بعد کھلتے ہیں، خصوصاً جن میں سے اولاد کا معاملہ ہے، بیوی سے سلوک ہے، تو آدمی جو ہے جب نکاح کرتا ہے تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نکاح کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ ابواب کھل جاتے ہیں جن سے اس کے جذبات میں، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ آدمی دین کے اونچے مرتبے پہ پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے بتایا گیا کہ اس نے اپنے آدھے ایمان کو کامل کر لیا، وہ زندگی کو گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے جب نکاح اس کا ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے بچہ ہی بچہ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فقد استکمل نصف الدین، اس نے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، آدھا بھی کامل ہو سکتا ہے، آدھے کو اس نے کیا کر لیا، مکمل کر، یعنی سیکیور کر لیا، اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں رہی، اب بچا ہوا آدھا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اب جو آزمائشیں آنے والی نکاح کے بعد ان کو اس کو فیس کرنا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا پورا دین مکمل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نکاح کے سلسلے میں، چونکہ نکاح کا ذکر ہوا ہے، نکاح کے سلسلے میں آپ پچھلے معاشرے کو اگر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ چاہے وہ بادشاہوں کا دور رہا ہو، بہادروں کا، واریئرز کا، یودھاؤں کا، یا دینی جو کتابیں آج پائی جاتی ہیں کسی بھی دھرم کی، ریلیجن کی، ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک عورت کی پرمیشن اس کے نکاح کے لیے لی جائے، کسی کی پرمیشن اس سے نہیں لی جائے گی، عورت کے بارے میں پرمیشن کا بائبل میں کہیں ذکر ہم کو نہیں ملا۔ اور پچھلے زمانے میں بادشاہوں کا حال کیا تھا، کوئی سپہ سالار بہت اچھا لڑکے آیا اور دشمن کو ختم کر کے آیا، اور اس نے सिपे सालार ने या कोई सिपाही है, कोई भी है, बहुत अच्छा लड़ा, कामयाब होके आया, गालिब होके आया। बादशाह खुश हो जाता था, अपनी बेटी उसके हाथ में दे देता था। बेटी से पूछा नहीं कि तू तैयार है कि नहीं। तो बेटी इस तरह से, आप बाइबल भी देखें, आपको इसमें कसरत से इस तरह के वाकयात मिलेंगे। बेटी जो है उसको ये समझा जाता था कि उसको किसी को भी दे सकते हैं खुश होके, तो खुश होके देने जैसी चीज बेटी थी। इसी तरह से आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखें, दीनी सहीफे जो पिछले दिनों के हैं उनमें देखें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अगर किसी का निकाह करना है तो उससे पूछा जाए, उस औरत से भी पूछा जाए कि तू निकाह के लिए तैयार है कि नहीं है। इस्लाम में औरत की इजाजत, औरत की मर्जी निकाह के सिलसिले में इतनी ज्यादा पावर रखती है कि उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह करना शरान हराम है। एक नंबर दो, अगर निकाह के बाद वो बता दे कि जबरदस्ती मेरा निकाह हुआ है तो ऐसा निकाह कल आदमी किया जा सकता है, काजी उस निकाह को खत्म करने का पावर रखता है उस औरत की इस गवाही के ऊपर। देखिए क्या इस्लाम में इसके बारे में है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुनकहुल अय्यम हत्ता तुस्तअमर। किसी अय्यम, अय्यम अयामा, अय्यम के माना होते हैं बेवा। बेवा कौन औरत होती है जिसका शौहर मर चुका। ला तुनकहुल अय्यम हत्ता तुस्तअमर, उस औरत का जो कि बेवा थी निकाह नहीं किया जाएगा जब तक कि वो खुद न कहे, उसका इकरार जब तक के ना हो, जब तक के उससे पूछा ना जाए और वो हां ना कहे। वला तुनकहुल बिकरु हत्ता तुस्तअदन, और किसी कुंवारी बच्ची से, उसका किसी कुंवारी बच्ची का निकाह नहीं किया जाएगा जब तक के उसकी इजाजत ना मिल जाए। बेवा होती है, मैच्योरिटी उसमें होती है और वो अपने निकाह के सिलसिले में हां बोलने की हिम्मत रखती है, लेकिन जो बच्ची कुंवारी होती है उसको आप निकाह की बात ही करें तो रोने लग जाएगी या भाग जाएगी। तो आम तौर से औरत में अल्लाह ताला ने हया रखी है और इस्लाम के जो अहकाम हैं औरत के मिजाज को देख के रखे गए हैं। औरत में मिजाज जो है उस मिजाज की रियायत है, यानी कि जबरदस्ती उसकी मिजाज के खिलाफ ही, उसको फितरत के खिलाफ ही उसको अहकाम दिए जाए। इसलिए औरत खुद जाके नहीं बोलती कि हाँ मैं निकाह करना चाह रही हूं, तो इस तरह से नहीं होता है। इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम में बाप या घर का कोई बड़ा आदमी कोई रिश्ता अगर देखता है तो बच्ची से पूछता है तू तैयार है। अब अगर वो ना ना कहे तो वहां है, अगर तैयार नहीं है तो बोलेगी नहीं। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है, तैयार है तो वो खामोश रहना ही उसका हां माना जाता है। ये उसकी हया और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए, उसके लिए यानी वकार को देखते हुए इस्लाम में रखा गया है। तो यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में, जिसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, इस हदीस में आपने कायदा बताया। आपने कहा कि किसी औरत से जो कि बेवा थी उसकी, उसके इकरार के बगैर, उसके हां बोले बगैर निकाह उसका नहीं किया जाएगा। और जो कुंवारी लड़की है उसके खामोश रहने और उसकी इजाजत के बगैर उसका निकाह नहीं किया जा सकता है। औरत की इजाजत इस्लाम में अहमियत रखती है, निकाह के सिलसिले में उसकी जिंदगी का फैसला है। वह अपने बारे में जब तक कि खुद तैयार ना हो, डिसीजन उसका जब तक कि ना मिले, उस औरत का निकाह जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हां ये डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि बाहर के बाहर कॉलेज में वो किसी को पसंद कर ले और सीधा घर पे लेके आए, डैडी मैं शादी करने जा रही हूं, इस तरह का मामला नहीं हो सकता है। ये बेहयाई है जो यूरोप से हमारे मुल्क में आई है, हमारे माशरे में आई है। इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता है कि इस तरह से औरत जो है बेहयाई के साथ में लड़कों और मर्दों के साथ में ताल्लुक रखे, इस्लाम में जायज नहीं है। यहां पर इस हदीस से मालूम हुआ कि इजाजत के बगैर इस्लाम में औरत का निकाह नहीं किया जा सकता है। अगर कर दिया किसी ने तो जाने दो, चलता है अभी, इस तरह से नहीं। इस्लाम ने उसको उसको अहमियत दी है, ये नहीं किया किसी तरह से उसको समझा बुझा के छोड़ दे, अब हो गया क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। खनसा बिनत खिदाम अल अंसारिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अन अबाहा ज़वजहा वही तय्यिब। उनके वालिद साहब ने उनका निकाह कर दिया और वो तय्यिब थी। तय्यिब उस औरत को कहते हैं जो कुंवारी ना हो, इससे पहले उसका निकाह हो चुका था, चाहे तलाक हो कि मामला खत्म हुआ हो या शोहर मर चुका हो, बेवा हो, दोनों एतबार से तय्यिब यानी पिछला निकाह था उनका। फकरी हजालिक, वालिद ने तो निकाह कर दिया فکری حدالک، لیکن وہ اس سے ناراض تھیں، اس سے ناخوش تھیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان کا نکاح فلا فلا جگہ والد نے کر دیا آپ ان سے پوچھے بغیر. فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا. فرد نکاحہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا نکاح کیا گیا تھا اس نکاح کو رد کر دیا، ختم کر دیا، نلیفائی کر دیا، کینسل کر دیا. باپ نے نکاح کیا ہے، بیٹی جا کے بولتی ہے قاضی کے سامنے کہ میرا نکاح زبردستی ہوا ہے، میری مرضی سے نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، تم عورت ہو، تم کو کیا حق ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ زبردستی کا نکاح ہے، تو ایک عورت کا نکاح زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. ہاں یہ نہیں کہ باپ کو چھوڑ کے خود سے فیصلہ اختیار کرے اور گھر پہ ایک چٹھی چھوڑ کے جائے، ایسا نہیں، بلکہ سماج میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی پوری عزت کو خراب کرنا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. باپ اور گھر کے لوگ رشتہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی مرضی سے ہی ہاں ہوگا، یہ کام کی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی گی. جو کام گھر والے کریں وہ خود کیوں کریں؟ اس کے لیے ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو اچھا برا معلوم ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون وقتی طور پر جو ہے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور کون ہے جو اچھے گھر کا ہے. ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، لوگوں کو ناپنے کا ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بچی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے، یہ ماں باپ ہیں جو اس کے بارے میں خیر خواہی اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے اجازت کا باب کھلا ہوا ہے کہ اس کی اجازت جب تک فائنل اس کی طرف سے نہیں ہوگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو کتنا صحیح طریقہ ہے، آپ دیکھیے کہ طلاق گھر والے کریں گے لیکن فائنل ہاں کہاں سے ہوگی؟ عورت کی طرف سے ہوگی. تو یہ کتنا، اس کی عزت بھی باقی ہے اور اس کی مرضی بھی باقی ہے، دونوں کو اسلام نے جمع کیا ہے. یہ نہیں کہ لڑکی بڑی ہوگی تو اب جاؤ ڈھونڈو اپنے لیے رشتہ، تو ایسا اسلام میں نہیں رکھا گیا. تو یہ اسلام ہے جو خیر والا دین ہے. اسلام میں عورت کے ساتھ اتنا خیر کا معاملہ کیا گیا کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا پھر طیبہ ہو، دونوں صورتوں میں. طیبہ کے باب میں بھی ایسا نہیں کہ ارے نہیں ہوا تھا تمہارا، اب آگے رشتہ نہیں ہوگا، زبردستی ہوگا تو کوئی بات نہیں، چلا لو اسی رشتے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں. تو بہرحال یہ 14 نکاح تھے جو آج کے ہمارے درس میں ہوئے، جن میں میں پھر سے ان کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں رہیں. اولاً تو یہ کہ عورتوں کے بارے میں اسلام پر جو تنقید ہوتی ہے، اس بارے میں خاص طور سے عورتوں کو اس بارے میں تیار ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا دفاع کر سکیں. یہ نہیں کہ مردوں کے سامنے جا کے دفاع کریں، لیکن اپنے اپنے دائرے میں جب بھی زندگی میں موقع آئے وہ اسلام کے بارے میں صحیح بات جو عورتوں کے حق میں ہے وہ بیان کریں، یہ زیادہ پاورفل ہے. عورتوں کے بارے میں اسلام میں کیا ہے؟ نمبر ایک، بچی کا پیدا ہونا عام طور سے سماج میں غم کی چیز مانا جاتا ہے، اسلام میں بچی کے پیدا ہونے پر غم کو برا بتایا گیا اور ڈانٹا گیا اور اس کو عیب کے طور پر بتایا گیا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے عطا کرنے کو بچے کے عطا کرنے سے پہلے ذکر کیا، معلوم ہوا یہ بہت قیمتی ہدیہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے. تین، عرب کے معاشرے میں بچیوں کو آلریڈی قتل کیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو قتل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑی جانے والی چیزوں میں سے، پکڑ کی چیزوں میں سے اس کو ذکر کیا. نمبر چار، بچیوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی بچیوں کو سنبھالے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. بیٹوں کے بارے میں ایسا کہا گیا، اس طرح سے کوئی حدیث ہم کو اب تک نہیں ملی ہے. بیٹیوں کے بارے میں خصوصی طور پر ان کو جہنم سے آڑ قرار دیا گیا. پانچ، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نہ صرف عطا میں بلکہ سلوک میں بھی برابری کرنے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، تاکہ سائیکولوجیکل لیول پر بھی ان کے اندر کوئی غم اور افسوس اور اس طرح کے جذبات پیدا نہ ہوں، ان کے دل نہ توڑے جائیں. نمبر چھ، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات اور جزا کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی تعصب، کوئی آدھا ادھر آدھا ادھر، کم زیادہ اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو برابری کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے دیا، اور آخرت کے اعتبار سے ان کے درجات یا ان کے لیے جنت میں اونچا مرتبہ پانے کا راستہ کھلا رکھا گیا۔ نمبر سات، عورتوں کو علم سے محروم رکھنے کی بجائے ان کے لیے خصوصی انتظام دین کا کیا گیا تاکہ وہ دینی علم سیکھیں، تاکہ وہ آخرت کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور ان کو جو آخرت کے مراتب ہیں وہ مل سکیں۔ یعنی عورت کو دین کا نالج، اس کے بارے میں روکا نہیں گیا کہ عورت کا نالج سے کیا تعلق ہے، وہ تو بس سننا شور جو بلاؤ کرنا، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ڈائریکٹلی نبی سے علم وہ حاصل کریں گی، اتنی عزت ان کو دی گئی۔ آٹھ، عورتوں پر تہمت لگانے کو اسلام میں بہت سنگین گناہ قرار دیا گیا اور اس کی سزا بھی بہت ہی خطرناک دی گئی۔ عورتوں کی عزت کا اور عورتوں کے آنر کا، اس کا جو ہے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح سے کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور چار گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے سے اس کی خبر لی جائے گی، اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس پر فاسق کا لیبل لگے گا اور یہ اس طرح کی سزا اس کو ملے گی۔ 9، چاہے مشرکین اور اسلام کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، عورت اور بچے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین میں اس کو حرام کیا کہ عورتوں کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیں، عورت بری اور دشمن قوم کی، اگر ایسا اسلام میں ہوتا تو کتنا زیادہ قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن دشمن قوم کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ 10، حیض کی حالت میں عام طور سے معاشروں میں عورت کو گندگی اور اس طرح کی چیز سمجھا گیا ہے، اسلام نے ان حالتوں میں، اس حالت میں اس کے ساتھ خصوصی طور پر قرب، نزدیکی اور نرمی، اس سلوک کی تعلیم دی، اور اس سلوک کو کر کے دکھانے والے سب سے پہلے سب سے پاک نفس اور سب سے اچھے انسان، عمدہ شخصیت کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 11، عورت نحوست مصیبت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں عورت کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی نحوست چیز نہیں ہوتی ہے، عورت میں برکت ہوتی ہے، بلکہ عورت میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ 12، عورت کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا جو عورت کے لیے بہت رسپیکٹ کی چیز ہے، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان، آپ بتائیے ایک آدمی ہے پیسے کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کو ذرا آپ سائڈ میں لے کے پوچھیں کیوں بھاگ رہی بھائی، بولے پیسہ چاہیے۔ پیسہ کیوں چاہیے؟ پیسہ آئے گا تو یہ چیزیں آئیں گی، وہ چیزیں آئیں گی، سب آئے گا، تو سکون سے خوش رہنے کا اپنے کو۔ تو اینڈ میں ساری نعمتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ آپ بتائیے، عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ لتسکنوا الیہا، بتایا گیا تمہارا سکون تمہاری بیویوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کی چیز بتایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی طرح سے نکاح کو عام طور سے دھارمک لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، چاہے کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، اس میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک انسان کے لیے یہ رکاوٹ ہے، یہ ہرڈل ہے ایک آدمی کو آگے بڑھنے میں، دینداری مکمل نہیں ہوتی بلکہ آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام میں بتایا گیا نکاح نہ صرف یہ کہ آدمی کی دینداری میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ نکاح اس کے بالعکس آدمی کی دینداری کی تکمیل ہے، کمپلیشن ہے، اور زیادہ دیندار بنتا ہے آدمی اگر نکاح کرے تو، اور یہ ایمان کی اور دین کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے 14، نکاح کے سلسلے میں عورت کے بارے میں رکھا گیا کہ عورت اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی، اور عورت کے جو بھی گھر والے ہیں اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اگر کر دیں تو عورت جو ہے اس کو ختم کروا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے اور دین کے سیکھنے اور اسلام کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا اور انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور تاکہ انسانی زندگی کا قافلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی، دونوں کے سوچنے کا انداز، دونوں کے جذبات اور دونوں کی زندگی کا طریقہ بہت ہی الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا، اس کو کمزور بنایا، اور حساسیت کو اس میں زیادہ رکھ دیا۔ ایک عورت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی، پختگی اور بہادری جیسے بہت سارے اوصاف رکھے تاکہ دونوں اپنے اپنے میدان میں جو ذمہ داری ان پر ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، رزق کی فراہمی اور اپنی فیملی کی حفاظت اور اس طرح کی چیزیں رکھیں، اور اس کو اپنے گھر والوں پر قوام اور ذمہ دار بنایا، گھر والوں کا محافظ اس کو بنایا، گھر والوں کا نگراں اس کو بنایا، اور عورت کے ذمے گھر کے اندر کی ذمہ داری رکھی جو بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ذمہ داری ہے، کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک، اور ان کو اخلاق اور اسی طرح سے انسانیت کی تربیت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا میدان عمل الگ الگ رکھا، ذمہ داری دونوں پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فیلڈ الگ رکھی۔ گھر کے باہر کی فیلڈ مرد کے ذمے ہے، اور گھر کے اندر کی فیلڈ عورت کے ذمے ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسانیت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسی طرح سے نئی نئی دریافت اس میں آگے بڑھتی چلی گئی، انسان کی سوچ میں فرق آتا گیا۔ پڑھے لکھے حضرات اس پچھلے طریقہ کار اور اس پچھلے سماج کی تشکیل سے ایک نئے سماج کی تشکیل کی طرف بڑھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر مرد اور عورت میں فرق ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے انصاف اور برابری اور عدل کو اپنی سوچ اور اپنے پیمانوں سے طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر مرد کو باہر جانے کا حق ہے اور باہر بھاگ دوڑ کرنے کا حق ہے اور فلاں اور فلاں چیز کی آزادی ہے، تو یہ آزادی عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ مرد کے شانہ بشانہ، مرد کے ساتھ ساتھ اس سے کندھا ملا کے عورت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں جہاں پر عورت کے لیے پہلے جگہ اور دروازے بند تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دروازے بھی عورت کے لیے کھلنے چاہیے۔ عورت گھر سے باہر آ گئی، عورت گھر سے باہر آنے کے بعد پردے سے بھی باہر آ گئی، راستوں پر، بازاروں میں، آفیسز میں اور کہاں کہاں، عورت ہر جگہ آ گئی۔ اس کے لیے خوشنما باغ اس کے سامنے رکھا گیا کہ اگر وہ باہر آتی ہے تو اس کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس کو اس کے حقوق ملیں گے، اس کو بڑا مقام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو عہدے ملیں گے، اس کو بہت کچھ ملے گا، اس کو برابری ملے گی۔ یہ خوشنما پھول تھا جو عورت کو بتا کر اس کو گھر سے باہر لایا گیا، ایک سنہری بات اس کے سامنے رکھ کر اس کو اس کی اپنی بندشوں سے باہر لایا گیا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ عورت جہاں تھی وہی ہے، پہلے عزت سے تھی، آج عزت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر کی زینت تھی، آج راستوں کی، بازاروں کی اور آفیسز کی اور اسی طرح سے فلموں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، جنہوں نے اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا چاہا اٹھا لیا، لیکن عورت کو جو بتایا گیا تھا کہ تجھ کو یہ ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ سارے عہدے مردوں کے پاس، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک مرد، سب کچھ مردوں کے پاس، عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ نئی تہذیب کا کارنامہ ہے، یہ نئی سوچ کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عزت رکھی تھی، اس کے ذمے گھر کی ذمہ داری رکھی تھی، اس کے ذمے بچوں کی تربیت رکھی تھی، اس کے ذمے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے گھر کو اسلام کا ایک نمونہ، اچھے سماج کا ایک نمونہ، اچھے سماج کی ایک بہترین اینٹ بنانے کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی۔ لیکن نئی تہذیب نے، نئی سوچ نے، فیمنزم نے आजादी फिक्र ने औरत को घर से बाहर लाकर बेसहारा कर दिया, कुछ भी उसके हाथ में नहीं आया। हर एक ने उसको अपने लिए एक्सप्लॉइट किया, लेकिन औरत के पास कुछ भी नहीं है। बाद बातें बोलने के एतबार से बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत दिखाई देती हैं, सुनने के एतबार से उसमें बहुत अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन इंसानी जिंदगी सिर्फ बातों पर नहीं चलती है, इंसानी जिंदगी हकीकत पर चलती है। कोई आदमी अपनी जबान से कुछ कह दे तो जरूरी नहीं है कि हकीकत भी उसकी मुताबिकत करे। कोई आदमी कहे कि हर आदमी को अपने हाथ में पहाड़ उठाना है, हिम्मत करो, तो बोलने के एतबार से, मोटिवेट करने के एतबार से ये बहुत अच्छी बात लगती है, एक आदमी खड़ा भी हो जाएगा उसके लिए, लेकिन पहाड़ हाथ में उठाया नहीं जाता है। इसी तरह से बहुत सारी बातें इंसानी जिंदगी में होती हैं जो बोलने के एतबार से कोई आदमी बहुत कुव्वत के साथ बोल दे, जोश के साथ बोल दे, तो इंसान को वो अच्छी भी लगती है सुनने के लिए, लेकिन हकीकत का उसका दूर का भी वास्ता नहीं होता है। यही हाल हुआ औरत के सिलसिले में कि औरत को बराबरी, आजादी और समाज की सारी जंजीरों और बंदिशों को तोड़ के बाहर निकलने के लिए बुलाया गया ताकि उसको अपना हक मिले। बोलने के एतबार से बहुत अच्छा था, औरत बाहर आ तो गई, औरत मर्द के साथ उसी रास्ते पर, उसी मैदान में पहुंच तो गई, उतर गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने औरत का ढांचा अलग बनाया है, औरत की कमजोरियां हैं, औरत की कमजोरियां उसकी कुव्वत है, उसकी फील्ड के लिए जरूरी है। एक औरत का नर्म मिजाज होना, कमजोर होना, हसास होना, ये उसके बच्चों की तरबियत के लिए और समाज के अंदर एक अखलाकी और नरमी पैदा करने के लिए जरूरी है। अल्लाह ने ऐसा औरत को क्यों बनाया? उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के एतबार से वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आज के समाज ने औरत को बराबरी का नारा देकर और लेडीज फर्स्ट की प्यारी और खुशनुमा बात पेश करके इस तरह से बाहर औरत को ले आए कि औरत के हाथ में कुछ भी नहीं और औरत सबके हाथ में। अल्लाह ताला खुसूसन मुसलमान औरतों को इसकी समझ अता फरमाए। पिछले दर्स में हमने देखा था खास तौर से इसी पस मंजर में कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में समझा जाता है कि अरे सारे आगे जा रहे हैं, सारी दुनिया की औरतें आगे बढ़ रही हैं, ये मुसलमान औरतें कब तक पीछे बैठे रहेंगी, मुसलमान औरतें कब तक पीछे की पीछे ही पड़ी रहेंगी। तो थोड़ा मुसलमान औरतों को भी जोश आ जाता है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम मर्दों के बराबर क्या, हम तो उनसे भी आगे जाएंगे। मर्दों से आगे जाने के लिए औरतों के लिए कुछ फील्ड खुली हुई है, लेकिन हर फील्ड में मर्दों की बराबरी औरतें नहीं कर सकती। एक मुख्तसर सा इस बारे में आप सोचें, जायजा अगर आप लें, आज कहा जाता है कि लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबरी मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि अगर बॉक्सिंग की मैच हो तो आप ये देखेंगे कि औरतें औरतें और मर्द मर्द लड़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों अगर बराबर हैं तो मर्द और औरत दोनों बॉक्सिंग की मैच लड़ेंगे? नहीं करते। क्यों? उनको मालूम है कि एक मिनट भी ज्यादा नहीं चल पाएगा मामला। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अगरचा अल्फाज बहुत अच्छे हैं कि दोनों बराबर, लेकिन आज भी दोनों को अलग रखा गया है, दोनों की फील्ड अलग है, रेस लगी है, रेस में मर्द अलग औरतें अलग, मर्दों में मर्दों के साथ मर्द दौड़ रहे हैं क्योंकि उनका अपनी एक कैपेसिटी है, औरतों के साथ औरतें दौड़ रही हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मर्दों को अलग रखा जाता है, औरतों को अलग रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि मालूम है दोनों की कैपेसिटी अलग है। औरतों की मजबूरियां हैं, उनके महीने के औकात होते हैं जिसमें वो उनकी तकलीफ होती है, इसी तरह से साल में बच्चे की पैदाइश है, साल भर 9 महीने तक एक औरत अपने पेट में बच्चे को लिए फिरती है, तो वो बच्चा जो पेट में है उसके लिए मुसीबत और तकलीफ का जरिया बनता है, उसमें उसको सवाब इस्लाम में मिलता है, दुनिया में उसको कुछ नहीं मिलता है, दुनिया के कानून में उसको कुछ नहीं मिलता है, आखिरत के एतबार से अल्लाह ने उसके लिए वो भी सवाब रखा है। फिर इसके बाद विलादत की तकलीफ है, विलादत के बाद औरत की तकलीफ होती है, तो औरत के लिए दुनियावी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला ने औरत पर रहम किया है कि अल्लाह ताला ने घर के खर्च की जिम्मेदारी मर्द पर रखी, औरत पर नहीं। क्यों? क्योंकि औरत ये बोझ नहीं उठा सकती है। ये ऐसा हुआ कि किसी को अगर पत्थर उठाए जा रहे हों बड़े बड़े, और मर्द बेचारे उठा रहे हैं, उठा उठा के उसको यहां से वहां रख रहे हैं। कोई बहुत ही सोशल सर्विस करने वाला आ जाए और कहे कि औरतों को मर्दों के साथ बराबरी है, तो जबरदस्ती घरों में बैठी हुई औरतों को बुलाए और कहे उठाओ ये पत्थर, तुम्हारा हक है कि तुम उठाओ, तो इसको कोई भी नहीं समझेगा। हर आदमी ये कहेगा कि ये तो गलत बात है, ये बराबरी नहीं, ये मुसीबत जबरदस्ती औरतों के गले में डाली जा रही है, ये मेहनत और तकलीफ औरतों के ऊपर थोपी जा रही है, ये मर्दों का काम है, औरतों का नहीं कि इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां औरतों पर नहीं डाली, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला औरतों की कमजोरियों को जानता है। लेकिन पढ़े लिखे दौर में सोच का अंदाज बदल दिया गया, जो बोझ था उसको अट्रैक्टिव बनाया गया और कहा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। तो जो तकलीफ की चीज थी, बोझ की चीज थी, औरत का हक बताकर उसको पेश किया गया और जबरदस्ती औरत को वो चीज हासिल करने के लिए उभारा गया। यही वजह है कि औरत को कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, लेकिन औरत इसकी वजह से, इस ख्वाब की वजह से, इस तरक्की के ख्वाब की वजह से, इस हक के हासिल करने के ख्वाब की वजह से दुनिया में घर से बाहर तो आ गई लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आज भी आप देखें औरत के पास कुछ भी नहीं। औरतों की फील्ड क्या है आज, औरतों की फील्ड क्या है? आमतौर से औरतें, अक्सरियत औरतों की फील्ड आप देखें, आप गौर करें, बताने की मुझको जरूरत नहीं है। जिन फील्ड में औरतें तरक्की कर रही हैं वो वही हैं जो उन अब खुदनुमाई करके अपना जो है हिस्सा हासिल कर रही हैं, जो कि उसके लिए मजीद शर्म की चीज है। अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में फर्क रखा है और इनकी फील्ड अलग रखी है, इसलिए कि इनका जिस्मानी और नफ्सियाती ढांचा अलग है। जैसी सलाहियत वैसी जिम्मेदारी, जैसी सलाहियत वैसी जिम्मेदारी, ये अल्लाह का कायदा है। इसमें अगर बराबरी करने चले जाएं आप तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए कि हर चीज में बराबरी नहीं की जा सकती है। आप कान, आंख, नाक तीनों आपके अज्व हैं और हाथ है, आप हाथ से बात करना चाहें कैसे होगा, नाक से सुनना चाहें कैसे होगा, कान से बोलना चाहें नहीं हो सकता है। जो पार्ट जिस चीज के लिए है उसका इस्तेमाल उसी के लिए किया जाए तो बेहतर है। एक इंसान हाथ से खाए और पांव से चले, अगर उल्टा करेगा तो कैसे होगा? आप सोचिए, जो चीज जिसके लिए है वैसे ही अल्लाह ने उसको वैसे ही पैदा किया है। जबान का काम बात करना है और कान का काम सुनना है। तो इंसान में जो आज़ा अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हर एक का अपना रोल है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। वो उसी जगह बाकी रहकर, उसी फील्ड में रहकर उसको पूरा करेगा तो समाज का पूरा निजाम सही चलेगा। लेकिन अगर अपने दायरे से वो बाहर निकलकर दूसरे दायरे में दाखिल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप देखिए, सूरज, चांद, सितारे सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। अगर ये अपना मदार छोड़ के बाहर निकल जाएं, पूरी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने एक अपना अपना मदार रखा है, वो अपनी फील्ड उसकी अलग है, इसकी फील्ड अलग है। अगर दोनों एक दूसरे के लेन में, एक दूसरे की जो है फील्ड में, मदार में दाखिल होंगे, टकराव शुरू हो जाएगा। और आज सारी दुनिया में आप देख रहे हैं फहाशी आम हो रही है, इसी तरह से औरतों के साथ में जुल्म आम हो रहा है, औरतों के साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन और इसी तरह से उनके साथ में बदसुलूकी की रिपोर्टें आम तौर से आपको अखबारात वगैरह में देखने मिलती है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि वो मदार तोड़ा गया, वो फील्ड छोड़ी गई जो अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी थी। हाँ, जहां पर औरतों के लिए मुमकिन हुदूद हैं, जहां पे इस्लाम ने इजाजत दी है कि जैसे कोई औरत है, मेडिसिन की फील्ड है या बच्चों को पढ़ाने की फील्ड है या इस तरह की जो फील्ड है, जहां शरीयत की हुदूद की रियायत करते हुए, शरीयत की हुदूद की रियायत करते हुए और मर्द वजन के इख्तिलात से बचते हुए, इस तरह से अगर कुछ औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इस्लाम में इसके लिए कोई बुराई नहीं है। इसकी तफसील किसी और दर्स में देखी जा सकती है। तो बहरहाल आज हम देखेंगे कि जो आज के इस मॉडर्न एज में, इस जदीद दौर में ये कहा जाता है कि इस्लाम में औरत के लिए कुछ नहीं है, तो इसकी कुछ बातें तो हम पिछले दर्स में देख चुके हैं, 14 निकात हमने उसमें देखे थे। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुछ और बातें जो इस्लाम में औरत के लिए रखी गई हैं आज के दर्स में हम इस बारे में गौर करेंगे। पिछले दर्स में आखिरी पॉइंट हमने देखा था कि निकाह में औरत की इजाजत जरूरी है। इस्लाम में ये लाजिम करार दिया गया है कि अगर औरत कहती है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरा निकाह हुआ है, तो अब उसको इख्तियार है कि चाहे तो वो निकाह बाकी रखे निकाह होने के बाद, या फिर अगर वो शिकायत करती है اور قاضی کے پاس جا کر بتاتی ہے تو قاضی اس کے کہنے کی بنیاد پر اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو 15واں پوائنٹ ہے، نکاح میں مہر کا ادا کرنا ضروری ہے، مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر ایک رقم ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، جو نکاح کے وقت میں مرد عورت کو دیتا ہے۔ نکاح کے وقت میں مرد اپنی خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اب اس کے بعد زندگی بھر کے جو خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہیں، ایک جو ہے ہدیے کے طور پر عورت کو ایک رقم دیتا ہے جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہوں گے، میں اس کے بعد دیا کروں گا۔ کیونکہ بچپن میں نکاح کی عمر تک عورت ماں باپ کے پاس پلتی بڑھتی ہے اور والدین اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد عورت کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، بیوی کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے۔ تو یہ علامتی طور پر ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے جو سونے کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، یہ مرد اپنی طرف سے عورت کو دیتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اب اس کے بعد سارے خرچ میں پورے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر عطا کرو اپنی خوشی سے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے صدقات، ان کے مہر ادا کرو، نِحْلَةً۔ نِحْلَةً کے کیا معنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النِحْلَةَ المہر، یہاں پر نِحْلَة جو کہا جا رہا ہے، جو صدقہ دیا جاتا ہے، صدقات جس کو کہا ہے یہاں پر، تو یہ مہر ہے، یعنی مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم کو اپنی بیوی کو نکاح کے وقت میں مہر عطا کرنا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کے بارے میں فرماتی ہیں نحلہ فریضہ۔ نحلہ یعنی جو مہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر نحلہ سے مراد فرض ہے، فریضہ ہے، یعنی مہر کا ادا کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے اس حکم کی وجہ سے مہر کا نکاح میں ادا کرنا فرض ہے، کوئی انسان اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ابن زید فرماتے ہیں، جو مفسر ہیں، کہتے ہیں النحلۃ فی کلام العربی الواجب، عرب کے کلام میں نحلہ کا مطلب ہوتا ہے لازم، کہ اس کا دینا ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو نکاح میں مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اس کے بالمقابل آپ دوسری چیز دیکھیں کہ آج تقریباً تمام ادیان میں، عام طور سے جو ہمارا اپنا مسلمانوں کا بھی معاشرہ جس میں بگاڑ آ چکا ہے دوسروں کی وجہ سے، اور دوسرے دینوں کے معاشرے آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ عام طور سے لڑکی والوں کو رقم دینی پڑتی ہے لڑکے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور ایک باپ کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب لڑکی ہے، پال پوس کے خرچ کرو، پیار محبت سے اس کو پال پوس کے بڑا کرو، اور بڑا کرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو گھبراہٹ کا دن ہے، جس دن ایک بہت بڑی رقم اور بہت ساری چیزیں لڑکے والوں کو دینا پڑیں گی، اور دے کر بھی ان کی باتیں سننا اور اس کے بعد ان سے دب کے رہنا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، دہیج کی جو رسم ہے، جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور بہت سارے ملکوں میں چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے کئی ایک بچیاں جو ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد پریشان ہو کر اس مصیبت سے دہیج کی وجہ سے پھانسی لے لیتی ہیں، اور بہت ساری بچیاں جو ہے نکاح سے پہلے ہی، اگر ایک گھر میں دو چار بچیاں اگر ہو جائیں، تو اپنے والد کی مصیبت کو دیکھ کر خود ہی پھانسی لے لیتی ہیں۔ بہت ساری بچیاں دیکھتی ہیں کہ اب والد صاحب نکاح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ دہیج کی رقم جمع نہیں ہو رہی ہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ چٹھی لکھ کے گھر میں نکل جاتی ہے، کئی ہیں جو خودکشی کر لیتی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے کیوں ہے؟ اس دہیج کی رسم کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکے والے لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں نکاح کے وقت میں، تو وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ گناہگار ہیں، یہ رشوت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لڑکے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی والوں سے رقم مانگے۔ عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں دہیج مانگنے کے۔ اور خواتین خاص طور سے اور بڑے بھی مرد بھی اس میں پیچھے سے جو ہے لقمہ دینے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور سپیکر جو ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھ کے مرد بولتا ہے اور بولنے کے بہت ہی پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں۔ ارے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے بس ایک فریج کم ہے، اور فریج کا پانی تو آپ کی بیٹی پیے گی، گرمی کا موسم آئے گا ہم تھوڑی پیئیں گے، ہم تو مٹکے کا پانی پیتے ہیں، ہم تو گلاس سے پیتے ہیں، ہم تو نل کا پانی پیتے ہیں۔ اور ہمارا بیٹا دیکھیے، ہم نے کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے، اب ہم کو کیا چاہیے؟ ایک کلینک کھولنا ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے، تو آپ اس کے لیے 25 لاکھ روپے دے دیں، اور کیا ہے، آپ ہی کی بیٹی تو کھائے گی اس سے۔ کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی بنگلہ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی فریج مانگتا ہے، کوئی ٹی وی مانگتا ہے، کسی کے پاس لسٹ ہوتی ہے اور عین بیٹھک میں بھی دو چار چیزیں اس میں بڑھائی جاتی ہیں، بچے یا بڑے یا بیٹیاں آ کے بتاتی کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو لڑکی والوں کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے، اگر آپ کی بچی ہمارے گھر میں بیاہی جانے والی ہے، تو آپ کو اتنی چیزوں کی لسٹ پوری دینی پڑے گی۔ اس کو دہیج کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ رقم ہزاروں میں ہوتی ہے اور کبھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ امیر آدمی، مالدار آدمی فخر سے اس کو دیتا ہے، لوگوں میں اپنا نام کماتا ہے کہ اس نے بیٹی کو اتنا کچھ دیا ہے، اور غریب آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی اور کہیں سے قرض لے کے، ادھار لے کے، لوگوں کی ذلت برداشت کر کے، اپنا اثاثہ بیچ باچ کے، پھر اس کے بعد میں یہ رقم پوری کرتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو تو ایک ہی میں اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پہلی بیٹی میں وہ لٹ پٹ کے اس کے بعد میں دوسری بیٹی کے لیے کنگال ہو جاتا ہے۔ کیا رسم ہے، کتنی شرم کی چیز ہے، اور کیسے بے حیا لوگ ہیں وہ جو اپنے جو ہے بیٹے کی نکاح میں لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ، کتنے ظالم لوگ ہیں وہ، کہ جو سماج میں بچیوں کو بے دینی کی طرف دھکیلتے ہیں اس رسم کی وجہ سے۔ اب بتائیے، ایک آدمی اگر نہیں کر سکتا ہے، اس کے گھر میں دو چار بچیاں ہیں، اب بتائیے اس وجہ سے اگر ان کا نکاح نہیں ہو رہا، کیا وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہیں؟ اور جو غلط راستے پہ نہیں جا رہی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی زندگی نہیں ہے، ان کے جذبات نہیں ہیں، ان کی اپنی تمنائیں نہیں ہیں، ان کے لیے نکاح کو مشکل بنا کر ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں بعض بچیوں کی۔ کیا کون کر رہا ہے یہ؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو پڑھا کے، اپنے بیٹے کو پڑھا کے دوسروں سے اس کا خرچہ وصول کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، بیٹا ان کا ہے، خرچ انہوں نے کیا ہے، مانگ رہے کسی اور سے، تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کہا تھا کسی نے پڑھانے کے لیے، آپ کو کہا تھا کسی نے خرچ کرنے کے لیے، آپ دوسروں سے کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ تنخواہ بیٹا لے جا کے بیٹی والوں کو دے گا، لڑکی والوں کو دے گا، کس کو دے گا تنخواہ؟ تنخواہ تو اس کے اپنے گھر میں آئے گی، تو پھر دوسروں سے اس کے لیے پڑھانے کا خرچ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی گھناؤنی رسم جو ہے، دہیج کی رسم ہمارے سماج میں چل رہی ہے، اور بڑے بے حیا لوگ ہیں وہ جو بہت ہی ڈٹ کر اور بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا چاہیے اور اتنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں چور قسم کے ایسا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ جو دینا ہے وہ دو۔ اب بتائیے کون نہیں دے گا؟ اگر آپ کہیں کسی سے ہم کو چاہیے تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی دے تو ہم کو انکار نہیں ہے۔ اب بتائیے، آپ انکار نہیں کا مطلب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے، اتنی تو ہمت اور غیرت ایک انسان میں ہونا چاہیے، وہ کہے آپ دیں گے تو ہم لیں گے نہیں، آپ دیں گے تو ہم لیں گے نہیں، ہم اسی شرط پر نکاح کر رہے ہیں کہ آپ نہیں دیں گے۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ سماج کے پریشر کی وجہ سے ایسا کہنے کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ پھر نکاح کر کے لائے ہیں بغیر دہیج کے، اور اس کے بعد زندگی بھر اس کا خرچہ زبان سے وصول کر رہے ہیں کہ بڑی بہو دیکھو کتنا لائی، تو کیا لائی؟ تو چھوٹی بہو کو ہمیشہ سے اس طرح سے ٹارچر ہے۔ گھر میں ایک مجرم جو فری میں آئی ہے شادی کر کے یہاں پہ، کہ جس کا کوئی دہیج نہیں ہے، تو زندگی بھر اس کو جو ہے روزانہ صبح شام ایک ایک انجیکشن دیے جائیں تکلیف کے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں انسانیت اگر نہیں ہو تو بتائیے وہ جانور نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے ہمارے سماج میں یہ چیز بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کو اچھا بنائے۔ تو یہ اسلام میں اس کے بالعکس ہے، اسلام میں بتایا گیا کہ لڑکی نہیں دے گی، لڑکی والے نہیں دیں گے، بلکہ لڑکے والے دیں گے۔ اسلام میں معاملہ بالعکس رکھا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پر یہ رکھا کہ وہ نکاح کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مہر میں رقم یا جو بھی مال ہوتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا جو بھی ہے، جتنا اس کے بس میں ہے وہ طے کیا جائے اور وہ نکاح میں لڑکی کو مہر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مزید آسانی پیدا کی ہے اور پچھلے سماجوں سے اس کو کاٹ کے، دوسرے سماجوں سے اس کو کاٹ کے الگ کیا ہے کہ لڑکے والے دیں گے، لڑکی والے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ہے بحث کی رسم اسلام میں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دہیج دیا تھا، ان کو دوسری کوئی حدیث دکھائی نہیں دیتی ہے، ان کو ایسی حدیثیں بہت جلدی مل جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو کیا دیا تھا اگر یہ غور کر لیں، اور کیوں دیا تھا یہ غور کر لیں، تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بچی کا ہاتھ اور نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا اور ان سے نکاح کیا، تو اس وقت میں وہ بھی آپ کی زیر تربیت تھے اور آپ کی بیٹی بھی آپ کی زیر تربیت تھی، گویا کہ آپ دونوں کے سرپرست تھے۔ اب دونوں کا گھر بسا کے دینے کی ذمہ داری آپ پر تھی، حضرت علی کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا کیونکہ دینی ذمہ داری میں مسلسل وہ لگے رہتے تھے، بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا گھر بسا کے دیا، اور دیا کیا؟ دیا کیا؟ ایک تکیہ جس میں کھال جھال بھری ہوئی ہے، چمڑے کا تکیہ، اور چھوٹی سے جو ہے کچھ برتن، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر آج کا کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی دہیج دیا تھا، تو اس کو چاہیے، اگر سچ مچ میں وہ سنت کا شیدائی ہے، سنت کا بہت محبت کرنے والا ہے، تو اپنی بیٹی کو بھی دہیج میں وہی دے دے، وہی تکیہ اور وہی برتن اور وہی بستر اور وہی چکی، اس طرح کی چیزیں حضرت فاطمہ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو دے، یا وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے اس طرح سے مطالبہ کرے۔ ایسا کچھ نہیں کرتے، سنت جو ہے اپنی منمانی کے اعتبار سے آدمی قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ تو پندرہویں بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، دہیج کی رسم عورت کے نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس اسلام میں عورت کو مہر دیا جائے گا اور خرچ جو ہے یہ لڑکے والوں پر، دولہے پر ہے۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ نکاح کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حکم نہیں دیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کر کے زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، مرد قوی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور جس میں طاقت ہوتی ہے اکثر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، عَاشِرُوهُنَّ، عَاشِرُو کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے ہیں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اچھے سلوک کی تلقین اور تاکید کی ہے، یہ نہیں کہا یہ بیویاں یا عورتیں مصیبت کی جڑ ہیں، تم ان کے ساتھ خوب ان کی پٹائی کیا کرو، ان کو اسی طرح سے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معروف طریقے سے بیویوں کے ساتھ سلوک کا حکم دیا، اور معروف طریقے میں ان کی ضرورت، ان کی حاجات جتنی ہیں ان کو پورا کرنا بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معروف میں آ جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ یہ خود عورت کے لیے عزت کی چیز ہے، اور عورت کے لیے سیکیورٹی اسلام میں دی گئی ہے، مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں اگلا پوائنٹ دیکھیے 17 نمبر، کہ ایمان کے کمال اور عورتوں کے ساتھ سلوک میں ایک بہت ہی گہرا تعلق بتایا گیا ہے. یعنی ایک انسان اس کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے اور ایمانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اس کا لیول جانچنے کا پیمانہ کیا ہے. ایک آدمی اچھا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہے, ایک آدمی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے, ایک آدمی ہے اس کا ایمان صحیح ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے چیک کریں گے اس کو کہ کیا ہے؟ باہر تو بہت آدمی اچھا بنا رہتا ہے, لوگوں میں ہنستا کھیلتا ہے, کھاتا پیتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, لیکن گھر ہوتا ہے جہاں پر اصل میں اس کا لبادہ وہ اتار دیتا ہے. گھر ہوتا ہے جہاں پر اس کی پہچان ہوتی ہے. جتنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں. ایک آدمی کتنا دیندار ہے یہ اس کے گھر والے اس کو جانتے ہیں, وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. امام الترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع صغیر میں صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں, اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہوں. دو باتیں بیان کی, ایک ایمان کا مدار انسان کے اخلاق پر ہے اور اخلاق کی پہچان بیویوں سے اخلاق میں ہے. کتنی جامع بات ہے, آپ غور کریں کہ ایمان کیسا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے, آخرت پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کے اخلاق سے معلوم پڑتا ہے. بعض اوقات آدمی عبادات تو کر لیتا ہے, رسمی طور پر نمازیں پڑھ لیتا ہے, رمضان کا موسم آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے, پیسے آ گئے حج کو بھی چلا جاتا ہے, زکاتیں بھی رسید بنا بنا کے دیتا ہے, لیکن اس کی اصل پہچان ہوتی ہے اس کے اخلاق میں, اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنانے میں. اس کے اخلاق اس کے ایمان کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, ایمان میں کامل تر تم میں سے وہ ہیں, کامل ایمان والوں میں سے وہ ہیں ایمان کے اعتبار سے جو اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا, اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں. بیویوں سے اچھے سلوک کرنے والا, بیوی سے اخلاق سے پیش آنے والا, بیوی کی عزت کا لحاظ رکھنے والا, بیوی سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا, بیوی کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنے والا, اخلاق میں اچھا ہے. حقیقی پیمانہ کیا ہے اخلاق کا؟ مہمان گھر پہ آئے, ہر ایک آدمی اخلاق میں نمبر ون ہوتا ہے, باہر کہیں چلا جائے آدمی ایک دم اخلاقی اعتبار سے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے, لیکن جب گھر میں آتا ہے تھکا ہارا اور پھر گھر میں دیکھتا ہے کہ کھانے میں نمک کم یا زیادہ, تب معلوم پڑتا ہے کہ حضرت کے اخلاق اعلیٰ کیسے ہیں, تب معلوم پڑتا ہے ان کا لیول کیا ہے. جب بیوی سے کچھ کمی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق کا حال کیا ہے, تب انسان کی زبان بتاتی ہے کہ اخلاق کا کیا پیمانہ ان کا ہے, لیول پہ ان کا ایکچوئل لیول کیا ہے, ان کی اصل فٹ پٹی اب معلوم پڑتی ہے کہ کتنے سینٹی میٹر ہائی کتنے لو ہے. ایمان اور اخلاق کا پیمانہ جو ہے انسان کا تب معلوم ہوتا ہے جب کمزور اور ماتحت سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے. غصے کی حالت میں اپنے سے چھوٹا, اپنے سے کم, اپنے انڈر میں, اپنے سے کمزور, جب اس سے معاملہ پیش آتا ہے, اس سے بھی آدمی اصول اور اخلاق کی بنیاد پر سلوک کرتا ہے, تب جا کر معلوم پڑتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. ورنہ اپنے سے اونچا, اپنے سے طاقتور, اپنے سے بڑا, اپنے سے سپیریئر, اس سے تو ہر ایک آدمی اخلاق سے پیش آتا ہے. جس سے کچھ مل رہا ہے دور کا ہے, سال میں ایک بار ملنا پڑتا ہے, ہر آدمی اچھے سے پیش آتا ہے. روز صورت ایک دوسرے کی دیکھنی ہے, دن میں کئی مرتبہ دیکھنی ہے, صبح شام دیکھنی ہے, اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس صورت میں, اور کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں, کوئی آگے ہاتھ پکڑنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں, تو ایسی صورت میں اچھا سلوک کرنا نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ آدمی اصول کی بنیاد پر چل رہا ہے یا مصلحت کی بنیاد پر. یہاں آدمی کا پیمانہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں کہ انسان کے اخلاق کو جوڑا ہے بیویوں کے ساتھ میں، کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک آدمی کی دینداری، ایک آدمی کا کیریکٹر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی. اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے اور اسلام میں عورت کے ساتھ سلوک کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہاں تک کہ انسان کے اخلاق اور اس کے ایمان کا پیمانہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا ہے یہ دیکھا جائے. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے لیے اپنے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے. مردوں کے لیے آئینہ رکھا گیا سامنے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس آئینے میں کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا ایمان کیسا ہے. نمبر 18، اسلام میں بیویوں کے لیے بھی حق رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کا مرد پر کچھ حق نہیں ہے اور مرد ہی کا عورت پر حق ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام میں عورتوں کے لیے بھی بتایا گیا کہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا مرد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. یہ مت سمجھنا کہ بیوی کو نکاح کر کے لایا اب بس وہ تیرے تابع ہیں، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. عام طور سے مردوں میں کیا ہوتا ہے، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ چیزیں وہ چیزیں، گھر کی صفائی، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے بیوی کے اعتبار سے. اور نہیں کیا تو، بیوی نے اگر نہیں کی تو اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. بیوی کو کیا چاہیے، بیوی کی کیا جذبات ہیں، بیوی کی کیا حاجات ہیں، بیوی کے لیے کچھ سوچنے والا آدمی نہیں ہوتا ہے. بیوی کے بارے میں بیوی کے حق آدمی نہیں دیکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داریاں آدمی دیکھتا ہے. اپنے حقوق بیوی پر کیا ہیں، اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اور اگر اس میں سے ایک بھی کم رہ گیا تو سمجھنا بیوی کی شامت ہے. لیکن اگر بیوی کے حقوق ہیں اگر اس نے ادا نہیں کیے ہیں تو ہنسی مذاق میں آدمی اس کو اڑا دیتا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج اور معاشرہ ہم کو دیا ہے اس میں بتایا گیا کہ جیسے تمہارے بیویوں پر حقوق ہیں ویسے بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں. اگر تم انسان ہو تو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی انسان ہے، تم شوہر ہو وہ بیوی ہے، تمہارا حق اس پر ہے، اس کا حق بھی تمہارے اوپر ہے. اسلام میں بتایا گیا کہ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے. پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں کہاں بتایا گیا ہے، کس دین میں بتایا گیا کہ عورت کا مرد پر حق ہے. اسلام میں بتایا گیا ہے کہ عورت کا بھی مرد پر حق ہے، بیوی کا بھی مرد پر حق ہے. بیوی ماتحت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا حق نہیں ہے، بیوی غلام ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ بیوی اللہ کی بندی ہے، اس کی غلام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ بتاتا ہے کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کے رائٹس ہیں، اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ عورتیں بالکل مورچہ سنبھال کے بیٹھ جائیں، اب ہمارے حقوق ادا کرو، اس سے زندگی خراب ہوتی ہے. زندگی جو چلتی ہے وہ حقوق کے مطالبے سے نہیں بلکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ زندگی میں ایڈجسٹمنٹ سے زندگی صحیح چلتی ہے. اگر سب اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگانے لگے تو سب کے نکاح خراب ہو جائیں گے، معاملہ زندگی کا بگڑ جائے گا، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی. زندگی چلتی ہے بھائی بھائی اور والدین اولاد، بھائی بہن اور بیوی شوہر، یہ سارے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ سے زندگی چلتی ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جس پر کسی کا حق ہے وہ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. اگر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا، آخرت میں اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن ہر انسان اگر شروع ہو جائے کہ ہماری مانگیں پوری کرو، ہمارے حقوق ادا کرو، تو اس طرح سے زندگی نہیں چلتی ہے، اس سے زندگی میں دراڑ پڑتی ہے. حق مل جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ مصیبت ہو جائے گی. معاویہ القشیری فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدین علی، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ان تطعمها اذا طعمت، तुम पर यह हक है कि तुम खाओ तो उन्हें भी खिलाओ। वह तकसुहा इदक तसई था, और तुम पहनो लिबास लो, अपने लिए कपड़े खरीदो तो उन्हें भी पहनाओ। इसीलिए लफ्ज आया है इदक तसई था अविक तसब था, यानी तुम्हारे पास अगर खर्च के लिए पैसे हो तो तुम अपने लिए अगर अपने लिए कपड़ा खरीदते हो, अपने लिए कपड़ा बनाते हो, अपने लिए कपड़ा बनाकर पहनते हो तो अपनी बीवियों के लिए भी कपड़े बनाओ। वला तदरिबिल वजहा वला तुकब्बह, और अपनी बीवी के मुंह पर मत मार, चेहरे पर मत मार, अपनी बीवी के चेहरे पर चांटा न लगा। वला तुकब्बह, और उसको बुरे मुंह वाली या इस तरह की कुछ बात मत कह, ऐसी कुछ बात मत कह कि जिसमें उसकी बुराई हो, उसको सख्त बात ऐसी मत कर, घटिया बात उसके सामने मत कर। जैसे अगर उसके चेहरे में कुछ दाग हो, चेहरे में कुछ कमी हो, खूबसूरती में अगर कुछ कमी हो, तो ऐसी बात मत कह कि बुरे मुंह वाली, या ऐसे कान वाली, ऐसी नाक वाली, या उसको ऐसी बात मत कह जिससे उसकी बदसूरती का या उसकी बदअखलाकी या कुछ इस तरह का इल्जाम उसके ऊपर हो। वला तुकब्बह वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर उससे रिश्ता तोड़ता भी है, उसे बात कट करता है, बंद करता है नाराजगी की वजह से, तो ये बाहर मत कर, अपने घर के घर में कर। ये नहीं कि पूरे गांव को मालूम हो कि इनके अंदर झगड़ा चल रहा है, बल्कि अपने घर में उससे नाराजगी रख, अपने घर के बाहर इसका इजहार मत कर। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है, और सही सुनन अबी दाऊद में शेख अल अल्बानी ने इसको हसन उन सही कहा है। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे आके पूछते थे कि मर्दों पर औरतों का क्या हक है, और आपने बताया कि तू खाए तो उसे भी खिलाए, तू पहने तो उसे भी पहनाए, उसको मार मत, बुरा मत कह, और उसे अगर नाराजगी है तो घर में उसका इजहार कर। पांच बातें आप याद रखें, यहां पर बताइए, खाना पीना, लिबास, इसी तरह से पिटाई, और इसी तरह से जबान से तकलीफ, और इसी तरह से उससे समाज में उसकी इज्जत। तीन तो देखिए बुराइयां उसके बारे में जिक्र की गई, और दो हैं उसकी हाजात, तो खाने पीने की हाजत पूरी कर। ये नहीं कि बाहर पार्टियां करता फिर रहा है दोस्तों के साथ और बीवी को घर में खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। और इसी तरह से लिबास उसके लिए नहीं है पहनने के लिए सही ढंग का, और खुद अच्छे अच्छे नए नए कपड़े आईने में देख देख के पहन रहा है, ऐसा नहीं हो, बल्कि उसकी हाजत है, उसके खाने की हाजत है, उसके लिबास की हाजत है, उसको पूरा कर। इसी तरह से उसके साथ जिस्मानी तौर पर बदसलूकी की, उसकी पिटाई कर रहा है और वो भी मुंह पे मार रहा है, एक इंसान का चेहरा उसकी इज्जत होता है, चेहरे पर तमाचा लगाना उसकी बेइज्जती की बदतरीन शक्ल है, उसकी इंसल्ट है। इसी तरह से जबान से भी तकलीफ मत पहुंचा, चलो ठीक है हाथ से नहीं मार रहा है, जबान से उसको ऐसी सी बातें कर रहा है कि वो जमीन में धस जाए, और रिश्ता अगर उससे तोड़ रहा है तो पूरे घर में सबको मालूम हो रहा है कि दोनों इनमें जो है रिश्ता बंद है, बातचीत बंद है, और ये उससे नाराज है, और पूरे गांव में मालूम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई ये ना समझे कि यहां पर ये कहा गया है कि चेहरे पर नहीं मारना है, इसका मतलब है हाथ पांव तोड़ देना है, हड्डियां जो है तोड़ना है, चेहरे को छोड़ के सब तरफ जो है पिटाई कर सकते हैं, ये मतलब नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को मुतलकन मारने से मना किया है। इसीलिए आगे का पॉइंट आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तदरिबु इमा अल्लाह, ला तदरिबु इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मारो मत, अल्लाह की बंदियों को पीटो मत। यहां पर इसको अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है, और सही अलजाम सगीर में शेख अल अल्बानी ने इसको सही कहा है। ला तदरिबु इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मारो मत। यहां पर दो बातें हैं, एक तो मुतलकन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को मारने से मना किया है, दो इमा अल्लाह कह के बताया कि कहीं तुम्हारी गुलाम थोड़ी है, ये तो अल्लाह की बंदी है, ये जो है ये तुम इसको गुलाम की तरह सुलूक कर रहे हो कि जब चाहे उसकी पिटाई करो, ये अल्लाह की बंदी है, ये अल्लाह की गुलाम है जैसे तुम अल्लाह के गुलाम, इससे इसकी जिंदगी के बारे में पूछ होने वाली है, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछ होने वाली है, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, ये अल्लाह की बंदी है, तुम्हारी बंदी नहीं है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। تم اس کی پٹائی کر رہے ہو, اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ اللہ کے بندی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. تو اس حدیث سے دو باتیں بتائی گئی, ایک تو مارنے پیٹنے سے بیویوں کو منع کیا گیا, دوسرے بتایا گیا کہ یہ تمہاری غلام نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع دیا ہے, تمہارے نکاح میں دیا ہے تاکہ تم ان کی نگرانی کرو, ان کی حفاظت کرو, ان کے حقوق ادا کرو اور تم دونوں مل کے ایک اچھے گھر کی تشکیل دو. اس کے لیے تمہارے ماتحت اس کو کیا ہے, اس لیے کہ گھر میں کسی نہ کسی کو تو سرپرست اور ذمہ دار بننا پڑے گا. ایک ساتھ دونوں بڑے بن کے نہیں چل سکتا ہے, ایک جو ہے سرپرست ہوگا, دوسرا ماتحت ہوگا, اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے. سب کے سب باس نہیں ہوتے ہیں, چاہے کمپنی ہو یا کچھ بھی ہو, تو سب کے سب جو ہے اونچے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ کسی کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے اور کسی کو سبارڈینیٹ اور اس کا ماتحت بننا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر اللہ نے بیویوں کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مار پیٹ کر کے ان کو ستاؤ, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو. بہت افسوس کی چیز ہے, ان گھروں کا حال بھی بہت عجیب ہے جس میں شوہر بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں. یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے, یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھ کے اسلام سے رک جاتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر, ہماری بستی میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے فلاں جو دوست ہے وہ ایسا کرتا ہے, بیویوں کو گالی دیتا ہے, شراب پی کے آتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, گھر سے باہر نکالتا ہے, رات رات چاہے بارش ہو, سردی گرمی ہو, بیوی باہر گھر کے باہر بیٹھی رہتی ہے, یہ شراب پی کے رات میں دھت آتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, زخم پہنچاتا ہے اور گھر میں بستر پر جا کے اکیلا سو جاتا ہے, بیوی باہر بارش میں ٹھٹرتی رہتی ہے, سردی میں بیٹھی رہتی ہے, بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں, اس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے, اسلام کا امیج بگڑتا ہے. اسلام نے مطلقاً بیویوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے, مرد کو چاہیے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے. ہاں, اصلاح کے لیے تلقین کرنا, ڈانٹنا ڈپٹنا یہ ضروری ہے, چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو یا بیوی کا ہو. اگر کوئی غیر شرعی چیز دکھائی دیتی ہے تو یہ بھی نہیں کہ آدمی جو ہے, یعنی مرد اور عورت جو ہے, نرم نرم معاملہ رکھے. بیویاں گھر میں غلطی کر رہی ہیں, بیٹھی ٹی وی پہ بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہی اور شوہر کہے نہیں اسلام میں مارنا اور ڈانٹنا منع ہے. اخلاق ہونا چاہیے, ہر ایک کو آزادی ہے جو جیسا چاہے کرے, ہم تو صلح کل بنے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک آدمی کو اتنا بے غیرت نہیں ہونا چاہیے, دیوس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ کے بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہے. اس کے اندر اتنی غیرت ہونا چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی ایسی بات دکھائی دیتی ہے جو شریعت کی خلاف ورزی ہے تو اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس برائی کو ختم کر دے اور سمجھا بجھا کے شریعت کا علم اور شریعت کے حکم اس کو سمجھائے. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات نرم نرم ہوتے ہوتے شوہر اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ ہی پورا نرم ہو جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلامی حدود کی پامالی اگر ہوتی ہے تو اس میں ڈانٹنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں تکیہ رکھا ہوا ہے, عائشہ نے تکیہ بنایا ہے اور تکیے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے, حضرت عائشہ ڈر گئی اور آپ نے ڈانٹا حضرت عائشہ کو اور آپ نے پھاڑ دیا اس تکیے کو. ایک روایت میں کہ پردہ آپ نے دیکھا گھر پر, اس میں سلیب بنی ہوئی ہے, آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا. تو ایسا ہونا چاہیے, بیوی کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہے, شوہر اخلاق کا نام دے کر اگر اس کو پورا کرے تو اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی, اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی. تو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. تو کوئی بیوی اس طرح کی حدیث شوہر کو سنا کے اسلام کے خلاف باتوں پر اس کو تیار نہ کرے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اپنی بیویوں کو مت مارو, اللہ کی بندیوں کو, اللہ کی باندیوں کو, اللہ کی جو بندیاں ہیں ان کو مت مارو. اما اللہ باندی اور بندی کو کہتے ہیں, وہ اللہ کی بندیاں ہیں, تمہاری غلام نہیں ہے, وہ اللہ کے غلام ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو پیٹنے مارنے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں بدسلوکی ہاتھا پائی والا معاملہ ہے اس سے منع کیا ہے, تو اسی طرح سے قلب میں بیوی کی نفرت رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اب بتائیے, مردوں کو کہا جا رہا ہے, عورتوں کو نہیں کہا جا رہا, اپنے شوہروں سے نفرت مت کرو. کیوں؟ معاشرے میں عام طور سے غلبہ ہمیشہ سے ہر دور میں مردوں کا عورتوں پہ رہا ہے. عام طور سے سماج میں مردوں کی باسنگ عورتوں پہ چلتی رہی ہے. عام طور سے دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ جائیں, یا سماج کی تاریخی اعتبار سے کسی بھی دور میں آپ دیکھیں اکثریت کا یہی حال رہا ہے، اکثریت کا یہی حال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو تمہاری بیویاں ناپسند ہوں بھی، فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ بھی بات یاد رکھو کہ بہت سی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ چیز ایسی ہو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے ایک مرد کو سمجھانے کا، مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں کچھ کمیاں ہوں اور ان کمیوں کی وجہ سے تمہاری بیوی کی وہ بات تم کو پسند نہ ہو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی اس میں اگر وہ کمیاں ہیں تو بیوی بھی ناپسند ہو جائے گی، جس میں کمی ہوتی ہے وہ ناپسند ہوتا ہے، بعض اوقات کمی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اب ان کمیوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں کی وجہ سے، چاہے وہ خوبصورتی کی کمی ہو یا چاہے وہ کام کاج اور ذمہ داری کی کمی ہو یا کسی اعتبار سے ہو یا بیماری ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تم کو ناپسند ہوں تو یہ یاد رکھو کہ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اکثر اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہوتی ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی زیادہ خیر رکھ دی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنی بیویوں کی کمیوں کو دیکھ کر، کمزوریوں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ رکھو، یہ دیکھو کہ بہت ممکن ہے تم نباہ کرتے رہو اور اس میں کچھ بھلائی بھی ہو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ایک عورت میں اگر کمی ہے تو اس میں خوبی بھی ہوگی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، اگر ایک بات اس میں ناپسند ہوگی، اگر ایک بات اس میں کوئی ایسی ہو جو شوہر کو پسند نہ ہو تو کوئی دوسری بات ایسی اس میں ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے عیوب پر اگر نگاہ رکھو گے تو زندگی میں بگاڑ آئے گا، اپنی بیوی کی کمزوریوں پر نگاہ مت رکھو، اپنی بیوی کی بھلائیوں پہ نگاہ رکھو۔ یہاں پر مردوں کو سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اس کو یاد نہ رکھیں، یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور جب بھی شوہر ڈانٹے تو کہے کہ ہماری خوبیوں پہ نگاہ رکھو ہماری کمیوں پہ نہیں، اس کا تعلق ذمہ داریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایسی کمیوں سے ہے کہ جو ہٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ شرعی کمیاں نہیں ہیں کہ عورت نماز ہی نہ پڑھے اور روزے رکھتی ہو رمضان کے، اب شوہر ڈانٹے تو کہے ٹھیک ہے ہماری کمی ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے وہ دیکھو، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ کچھ کمیاں انسان میں ہوتی ہیں جو چاہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، تو اس میں شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کمیوں کے باوجود اس سے نباہ کرے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کرے اور اس سے نفرت نہ رکھے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ نے کہا اگر تم کو نفرت ہو تو ان میں کچھ بھلائیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ جو ہے ان بھلائیوں پہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہوں۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر عورت کا نکاح ہو چکا ہے اور اس نکاح سے عورت راضی نہیں ہے اور نباہ کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس خلا کے لیے مطالبہ کرے، اگر اس کی بات مناسب ہے اس میں بھلائی ہے تو قاضی دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امراۃ ثابت ابن قیس ابن شماس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ابن شماس صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، فقالت یا رسول اللہ ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق، اے اللہ کے رسول میں ثابت ابن قیس کے دین میں، ان کی دینداری میں یا ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، دیندار ہیں با اخلاق ہیں، الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور اسلام میں کفر کا ڈر ہے، بہت ممکن ہے ان کے پاس مال نہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی. کہتی ان الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور کفر سے میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ٹھیک ہے کیا تم ان کا باغ ان کو لوٹاؤ گی، یعنی وہ باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا کیا وہ باغ ان کو واپس لوٹاؤ گی؟ فقالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. فردت علیہ، تو وہ باغ انہوں نے لوٹا دیا. وامرہ ففارقہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو وہ انہوں نے وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے. تو عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر صحیح نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت میں تو بڑے اچھے تھے، نکاح کے بعد میں اصل روپ سامنے آیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو نکاح کے بعد میں بعض اوقات نباؤ نہیں ہوتا ہے، ایک انسان اچھا ہوتا ہے بعد میں بگڑ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کے ساتھ میں گزارنا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنویں میں پھینکنے جیسا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک راستہ عورت کے لیے بھی رکھا گیا ہے کہ وہ خلا طلب کر کے اپنے شوہر سے الگ ہو جائے. طلاق کا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ راستہ رکھا گیا ہے کہ اگر شوہر اس کو پسند نہیں ہے اور دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں ساتھ میں اب نہیں جی سکتے ہیں، کوئی بھی موقع ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہے، ایسی صورت میں عورت خلا طلب کر کے عورت شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کچھ معاملہ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہو رہا ہے، چلو خلا کے لیے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ زندگی ایڈجسٹمنٹ ہی سے ہوتی ہے، کمیاں دونوں میں ہوتی ہیں. عورت کی زندگی خلا لینے کے بعد، طلاق کے بعد مصیبت بن جاتی ہے. اس کو اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد، خلا ہونے کے بعد پھر دونوں بھی بیٹھتے ہیں سر کو ہاتھ لگا کے، سوچتے ہیں پہلے اچھا تھا. عورتیں بھی عام طور سے خلا لے لیتی ہیں، طلاق ہو جاتا ہے، دونوں ختم جہاں وہاں اپنے اپنے گھر کو، اب اس کے بعد دونوں بھی اکیلے میں سب بیٹھتے ہیں، کوئی نکاح ہوا، کسی کا کچھ ہوا، اس کے بعد اکیلے گھر میں سب کچھ خوش تھے. اب بیوی بیٹھتی جس کا نکاح کا طلاق ہوا تھا، جس کا کھلا ہوا تھا، وہ سوچتے بیٹھتی ہے کہ جیسا بھی شوہر تھا اچھا تھا بیچارہ. تو اس طرح سے آخر میں جا کے پچھتاوا ہی ہوتا ہے. اکثر طلاق ندامت پر ختم ہوتے ہیں، تھوڑے دن اچھا لگتا ہے چلو آزاد ہو گئے، اس کے بعد ہمیشہ کا ذہنی قید خانہ ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رہے کہ جلد بازی کر کے شوہر کی کچھ کمیوں کو دیکھ کے عورت خلا کی طرف نہ بھاگے، بعد میں اس سے بڑی مصیبت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ اپنے آپ کو برداشت اور صبر اور ایڈجسٹمنٹ کا راستہ انسان اپنے لیے باقی رکھے، کھولے رکھے، اور جلدی سے اس طرح سے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ لے. خاص طور سے خواتین جذبات میں فیصلہ لیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام میں عورت کے لیے خلا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ایک چیز، طلاق شدہ خواتین کے لیے بھی اسلام میں اور بیوہ کے لیے بھی اسلام میں ان کو برا نہیں بتایا گیا ہے. کرسچینٹی میں جس عورت کا طلاق ہو جائے اس عورت کا واپس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. کرسچینٹی میں ایسی عورت کو بڑی ہی بری عورت مانا جاتا ہے. اسی طرح سے ہندوازم میں آپ دیکھیں، ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے اس کی نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں، پھر چاہے وہ نکاح ہونے کے پہلے ہی دن بیوہ ہو گئی ہو تو اس کے بعد اس کو زندگی بھر سفید کپڑے پہن کے جینا پڑے گا، نہ وہ تقریبوں میں آ سکتی ہے، نہ کسی سے ہنس کھیل کے بات کر سکتی ہے، بس گھر کا کونا اس کا گھر ہے. اس طرح کا معاملہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. بیوہ اور طلاق شدہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ آئے تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں، کیوں یہ بیوہ آ گئی، یا فلانی طلاق شدہ ہے، تو ان کو برا مانا جاتا ہے. لیکن اسلام میں ان لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان کے نکاح کے لیے یا ان کی دوسری ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اسلام میں ایک بہت ہی اونچا عمل بتایا گیا ہے. ان کو سماج کا برا طبقہ نہیں بتایا گیا، سماج کے اوپر بوجھ ان کو نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کو نیکی کا دروازہ بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، اس کی کوشش کرنے والا، اس کے لیے اس کی خیر کی، اس کی بھلائی کی کوشش کرنے والا، اس کی مدد کے اعتبار سے اس کے لیے انتظام کرنے والا، چاہے نکاح کا انتظام ہو یا اس کی ضروریات کی پورا کرنے کا انتظام ہو. الساعی علی الارملۃ والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی راہ میں مجاہد ہو. کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے. یا او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رات بھر تہجد پڑھنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ کا مجاہد ہو، یا ایسا ہے جیسے رات بھر تہجد پڑھ کے دن بھر روزہ رکھتا ہو. اتنا بڑا، اتنی بڑی نیکی، اتنے بڑے مجاہدے کرنے والے آدمی کی طرح وہ آدمی ہے جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے. تو بیوہ کو سماج کے اوپر بوجھ، سماج کے اوپر مصیبت نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کو بتایا گیا کہ ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ان کو عزت دی گئی، ان کی نیکی، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے کو عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت، اور خصوصاً وہ عورت جو بیوہ ہو اور طلاق شدہ ہو، تو ایسی عورتوں کو اسلام میں برا نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نیکی کو اچھا بتایا گیا ہے. اسی طرح سے نکاح کی زندگی میں مردوں کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارے گلے میں مصیبت آ گئی نکاح کے بعد، اب خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیا کریں گے، ایسا نہیں بتایا گیا. بلکہ اسلام میں بتایا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اس کو نیکی بتایا گیا. آپ بتائیے، ایک آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو کم سے کم اس کو سمجھتی ہے کہ نکاح ہوا ہے تو بیوی بچوں کا خرچ تو اس کے ذمے ہے. ایک غیر مسلم بھی، بلکہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا بھی یہ بات جانتا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ اس پر ہوتا ہے. ایک عام انسان خرچ کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اسلام میں بھی آنے کے بعد بیوی بچوں پہ آدمی خرچ کرتا ہے، ان کے خرچ اٹھاتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کو مصیبت نہیں بتایا گیا. ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ دیکھو نکاح تو ہو گیا، اتنا لاس تو تم کو برداشت کرنا پڑے گا، ایسا نہیں بتایا گیا. بلکہ بتایا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ تمہارے لیے نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ ذمہ داری ہے، پورا تو کرنا ہی ہے، لیکن اس ذمہ داری پر ثواب بھی ملتا ہے، اس ذمہ داری پر ثواب بھی ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت بها. تو جو بھی خرچ کرتا ہے، جس سے نفقہ، جو بھی اپنے گھر والوں پر تو خرچ کرتا ہے، ان کا نان نفقہ ادا کرتا ہے، ان کے خرچے پورے کرتا ہے، تب تغی بها وجہ اللہ، جس میں تیری نیت اللہ کی رضا کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ تو اپنے بیوی بچوں پر کرے، الا اجرت بها، تجھ کو اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تو ڈالتا ہے، اپنی بیوی کو جو لقمہ تو کھلاتا ہے، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے صدقے کا، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے. یعنی بیوی کو ایک شوہر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاتا ہے، اس پر بھی شوہر کو کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اسلام نے بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو شفقت سے کھلانا، اس کو بھی ثواب بتایا. اب بتائیے یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ نہیں کہ لا کے پیکٹ پھینک دیا کھا، ایسا نہیں. بلکہ اسلام میں بتایا عورت کو عزت سے رکھو، بیوی کو عزت سے رکھو، اور تم جو بیوی کو کھلاتے ہو، چاہے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ یا اپنے خرچ اس کو جو بھی ہے اس کو ادا کرو، تو تم جو بھی خرچ اپنی بیوی پر کرتے ہو، ایک لقمہ اس کو کھلاتے ہو، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے. اب بتائیے شوہر کے لیے اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بیویوں کے حق میں ہے، بیوی کے فیور میں ہے، نہ مارو نہ ڈانٹو نہ ڈپٹو نہ برا کہو، تمہارا ایمان تمہارا اخلاق بیوی سے سلوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیوی میں کمیاں ہیں ایڈجسٹ کر کے چلو، بہت ساری خرابیاں اب کمزوریاں ہوں گی کوئی بات نہیں، اس میں بھلائیاں بھی تو ہوں گی، اور بیوی کے ساتھ سلوک کرو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کو کھلاؤ، اس پہ صدقے کا ثواب تم کو ملے گا۔ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ سب مردوں کو ہی سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام اگر نہیں ہوتا، اسلام میں عورتوں کے لیے اگر کوئی جگہ نہیں ہوتی، عورت اگر اسلام میں مصیبت کا کنواں ہوتا تو ایسا عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ عورت کی حفاظت اسلام نے کی ہے، عورت کے قانونی حقوق اسلام نے رکھے۔ اسی طرح سے ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے مرد پر ذمہ داری ہے کہ مرد خرچ کرے، کہ بیوی کو کھلانا پلانا، اس کا لباس وغیرہ ساری چیزیں یہ مرد کے ذمہ ہیں، لیکن دوسری طرف سے یعنی عورت پر ایکسپنسز کچھ بھی نہیں ہے لیکن عورت کے لیے انکم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کے لیے خرچ نہیں ہے لیکن عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہ ہونے کے ساتھ عورت کے لیے مال جو بھی سماج میں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، عورت کو اس میں حصہ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورت کا حق رکھا ہے، یعنی باپ دادا جو بھی ہیں مر جاتے ہیں تو ان کی جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے تو جائیداد کی تقسیم میں اگرچہ عورت کے لیے خرچ کچھ نہیں ہے، گھر کا خرچ عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خرچ ہیں ان کے خرچ مردوں پہ ڈالے گئے ہیں، اور جب جائیداد تقسیم ہوگی تو جائیداد میں عورتوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے والدین اور رشتہ دار، جائیداد جو چھوڑ کے مریں اس میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد میں، اس میراث میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے مرے۔ مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، چاہے وہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک طے شدہ حصہ ہے جو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ملے گا۔ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ جائیداد میں عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا ہے۔ اب سوال اگر یہاں پر یہ اٹھے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں برابری نہیں ہے۔ کیا برابری نہیں ہے؟ جائیداد جب تقسیم ہوگی تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا باپ کی جائیداد میں۔ اگر بیٹے کو، اگر سمجھ لیجئے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، باپ کو اگر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے باپ کی تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، ڈبل بیٹے کو ملے گا، سنگل بیٹی کو ملے گا۔ دیکھو یہ ناانصافی ہے۔ اچھا اب عورت پر خرچے کہاں ہیں؟ عورت پر خرچے نہیں ہیں، ایسا اللہ نے کہا کہ ہاں اب بیٹی بیوی بھی خرچ کرے گی، بیوی پر یہ ذمہ داری اور شوہر پر یہ ذمہ داری، گھر کے ایکسپنسز کی ذمہ داری، کرایہ بیوی دے گی اور لائٹ کا بل شوہر دے گا، ایسا رکھا اللہ نے؟ نہیں، بیوی اور شوہر پر خرچ نہیں ہے، بیٹی پر خرچ نہیں ہے، ماں پر خرچ نہیں ہے، عورت پر سماج کے اعتبار سے گھر کی ذمہ داریوں میں عورت کے ذمے کوئی ایکسپنسز نہیں ہے، سارا بل شوہر نے مرد نہیں بھرنا ہے، سارے خرچے شوہر کے ذمے ہیں، لائے کما کے اور خرچ کرے، اس کی ذمہ داری ہے خرچے پورے کرنا۔ تو جب دینے کا، خرچ کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیوی آدھا حصہ لے رہی ہے میراث میں، آدھا خرچہ بھی بیوی پر ہے، اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ نے خرچہ عورت پہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں لیکن جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو مرد کے لیے دو حصے رکھے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، اس کو دو حصے دے کر عورت کو ایک حصہ دینا بھی عورت کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ ایک حصہ خرچ اس پر نہیں ہے لیکن پورے حصے خرچ مرد پر ہے۔ تو یہاں پر وراثت میں بھی عورت پر عورت کا حق رکھا گیا، مرد کے لیے دو حصے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے والدین میں سلوک اسلام میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ انسان کی دینداری کی اونچائی ہے۔ اگر والدین سے بدسلوکی کرتا ہے آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم تم کو دیا ہے، اس بات کی وصیت تم کو کی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ہاں، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا، والدین کے حقوق اور ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں بہت ہی اہم اور عظیم الشان چیز ہے، ایک مسلمان کی آخرت اس پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن والدین میں سلوک کے اعتبار سے، والدین میں کون ہوتا ہے؟ ماں اور باپ، باپ آدمی، ماں عورت۔ اب عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ میں کس کا حق آگے رکھا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے ساتھ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیری امی، تیرے سب سے اچھے سلوک کی حقدار کون ہے؟ تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال ثم امک، اس نے پوچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کس کا نمبر ہے، اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر تیری والدہ۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، آپ نے کہا اس کے بعد تیرا باپ۔ تین مرتبہ آپ نے کہا تیری والدہ کا تجھ پر حق ہے اچھے سلوک کے لیے، تین بار، اور چوتھی بار آپ نے کس کا نمبر لگایا؟ چوتھی بار ابو کا نمبر آ رہا ہے، تو چوتھی مرتبہ آدمی کا نمبر اور تین مرتبہ ایک ہی عورت کا نمبر ہے۔ بتائیے اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو عورت کا نمبر ہی نہیں لگتا، ہر چیز میں ابو کا نمبر لگتا ہے۔ یہ ابو اورینٹڈ دین نہیں ہے، یہ آدمی اورینٹڈ نہیں ہے کہ آدمی ہی کو سب ملے گا، یہاں تو سب عورتوں کو مل رہا ہے۔ کہ اولاد کا سلوک والدین سے اگر ہے اچھے سلوک کا حقدار پہلے کون ہے؟ پہلے ماں ہے، اس کے بعد ماں، اس کے بعد ماں، اس کے بعد باپ، چوتھے نمبر پہ آ رہے حضرت، یعنی چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر آ رہا ہے۔ تین نمبر تک تینوں سیکشن ماں ہی نہیں دے، ایک ہی عورت لے رہی ہے تینوں سیکشن، تینوں کا کوٹا والدین والدہ کا ہے، چوتھا نمبر پہ باپ آ رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بتائیے اب کوئی بولے گا انصاف؟ اب نہیں بولے گا۔ عورت اور مرد کے انصاف کی بات کرنے والے اور عدل کی بات کرنے والے، حقوق کی بات کرنے والے ایسی حدیثوں کو غائب کر دیتے ہیں، یہاں تو انصاف بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آدھا ڈبل عورت کے لیے ماں کے لیے اور سنگل باپ کے لیے، نہیں، یہ تو تین حصے ماں کو جا رہے ہیں، تین حصے ماں کو جا رہے ہیں سلوک کے، اور ایک حصہ باپ کو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مرد ہے، طاقتور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اپنے لیے اپنی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو باہر جا کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے اس کا دل بہل جاتا ہے۔ لیکن عورت کمزور ہوتی ہے، بڑھاپا جب آتا ہے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں عورت پہلے تو کمزور تھی ہی، اب اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اولاد والدہ کا ساتھ چھوڑ دے، والدہ کی طرف دھیان نہ دے، تو اس کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ تین بار عورت کا نام لیا، ماں کا نام لیا، اور چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا، یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں ماں کے حق کو فضیلت ہے باپ کے حق پر، اور ماں کی زیادہ تاکید ہے۔ ایسا کیوں؟ اور آگے آئیے، اسلام میں عورت کا بچے کی پیدائش اور تربیت کے لیے تکلیف اٹھانا ایسا نہیں ہے کہ ارے بچے ہیں تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے لیے کہیں نہیں کہا گیا بیچارہ مارا مارا پھرتا رہتا ہے، دھوپ میں، چھاؤں میں، آفس میں، रास्तों पर गाड़ी लगा के खड़ा रहता है, रिक्शा में घूमता है, क्या कुछ नहीं करता है बेचारा। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि बाप कितना परेशान हो के रिस्क घर को शाम को थका हारा लेके आता है, कुरान में कहीं भी नहीं आया ऐसा। लेकिन माँ की जो तकलीफ है बच्चे के सिलसिले में, कुरान ने उसको जिक्र किया, औरत को इज्जत दी कि देखो माँ तकलीफ उठाती है। अल्लाह ने माँ की तकलीफ का जिक्र किया कुरान में। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, अल्लाह ताला ने इंसान को वालिदैन से अच्छे सुलूक की ताकीद की। حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, उसकी माँ ने उसको तकलीफ पर तकलीफ झेल कर अपने हमल में उठाए रखा, وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, और तकलीफ झेल कर उसको पैदा किया, उसको जन्म दिया। وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا, और उसका हमल, उसको पेट में उठाए रहना और उसका दूध पिलाते हुए उसको 30 महीने लग जाते हैं। ثَلَاثُونَ شَهْرًا, उसके हमल में और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग जाते हैं। यहां पर अल्लाह ताला ने माँ की तकलीफ का जिक्र किया और कहा ووصينا الانسان بوالديه, अल्लाह ताला ने इंसान को उसके वालिदैन के साथ अच्छे सुलूक की ताकीद की है। वालिदैन का जिक्र करने के बाद तकलीफ बाप की जिक्र नहीं हो रही है, तकलीफ किसकी जिक्र हो रही है? माँ की जिक्र हो रही है। अल्लाह ताला ने माँ की तकलीफ को जिक्र किया, क्या कहा? حملته امه كرها, नंबर एक तकलीफ, नंबर एक। अब पिछली हदीस आपको साफ होगी कि क्यों तीन बार। नंबर एक, उसकी मां ने उसको तकलीफ में अपने पेट में हमल उठाए रखा, नंबर एक। नंबर दो, वो वदायत शुकुरहा, और उसको जन्म देने की तकलीफ भी बर्दाश्त की। नंबर तीन, वह हमलहु व फिसालहु तलातून शहरा, और उसका हमल और दूध छुड़ाना 30 महीनों में हुआ, 30 महीनों में हुआ। अब देखिए यहां पर 2.5 साल लग जाते हैं बच्चे के दूध छूटने में। कम से कम मुद्दत जो बताई गई है बच्चा पैदा होने की वो 6 महीने, और उसके बाद 2 साल जो है दूध छुड़ाने के होते हैं। तो एक तकलीफ हमल की, एक तकलीफ बच्चे को जन्म देने की, और तीसरी तकलीफ बच्चे के दूध पिलाने की। ये 3 तकलीफें हैं जो बाप नहीं उठाता है, माँ उठाती है। हमल की तकलीफ बाप उठाता है? नहीं। और बच्चा जन्म देने की तकलीफ बाप उठाता है? नहीं। दूध पिलाने की तकलीफ माँ के जिम्मे है। ये 3 तकलीफें, 3 जिम्मेदारियां माँ के जिम्मे होती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ ही का हक बताया और 4थी बार बाप का नंबर आया, क्योंकि ये 3 तकलीफें वो हैं जिसमें बाप माँ के साथ शरीक नहीं होता है। तो जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह अल-अहकाफ की आयत है, आयत नंबर 15 है, और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ सुलूक का हुक्म इंसान को दिया है। इसी तरह से औरत की मौत अगर विलादत ही में हो जाए, इसमें एक बात ये भी याद रखें कि बाइबल अगर आप देखें तो उसमें औरत ने मर्द को, यानी हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को फल दिया, इस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने फल देने की वजह से औरत को ये सजा दी कि तू हमेशा औरत की, शोहर की मातहत रहेगी, और हमेशा तुझको बच्चा पैदा करने की तकलीफ बतौर सजा रहेगी। तो बाइबल के मुताबिक अगर आप देखें तो बच्चा पैदा होने की तकलीफ जो है ये अल्लाह की तरफ से सजा है औरत के लिए। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये जो तकलीफ होती है, ये औरत को तकलीफ होती है तो अल्लाह की तरफ से तकलीफ है, जिससे उसको बड़ा मर्तबा मिलता है, औलाद पर हक उसको मिलता है इसकी वजह से। इस्लाम में ऐसा नहीं बताया गया कि औरत को जो तकलीफ होती है बच्चा पैदा होने में तो ये सजा है अल्लाह की तरफ से, बल्कि उसको अज्र मिलता है। अगर औरत बच्चे की विलादत के दौरान अगर औरत की मौत हो जाए तो आप देखिए एक औरत के लिए क्या मर्तबा है। एक हदीस में जिसको इमाम अहमद दारमी और अबू दाऊद अत-तियालिसी ने रिवायत किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल मरअतु یقتلها ولدها جمعا شہادہ، عورت اس کو اس کے پیٹ کا بچہ قتل کر دے تو یہ موت شہادت کی موت ہے، یعنی ایک عورت ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کی وجہ سے پیدائش کے دوران یا اس سے پہلے بچے کی وجہ سے اگر عورت مر جاتی ہے، ایک عورت اگر اپنے حمل کی وجہ سے مر جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت اپنے بستر پر مر رہی ہے اور وہ بس اس حمل کی تکلیف میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اس موت کو یہ نہیں کہا کہ سزا کی موت ہے، یہ بری موت ہے یا یہ ایسی موت ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ نارمل موت ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے جو پیٹ میں اس کے ہے مرتی ہے تو یہ ولادت اور یہ موت اس کی جو ہے یہ شہادت کی موت ہے، یہ وفات اس کی شہادت کی موت ہے۔ تو یہ عورت کو مرتبہ ملتا ہے شہادت کا بچے کی پیدائش میں موت ہونے سے۔ اب بتائیے عورت کے لیے اسلام میں کیا کچھ نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ایک عام عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر رول میں، ہر اس کے کردار میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں اس کے لیے حقوق اور اس کے لیے خیر رکھی ہے۔ ایک عورت بیٹی ہے، باپ کو حکم مل رہا ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرو، بیٹے بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت نکاح کرنے کی عمر میں پہنچی ہے، اس کے لیے اجازت ضروری ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زبردستی اس کو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ ایک عورت بیوی بن رہی ہے، بیوی کے حقوق بتائے گئے، چاہے وہ کھانے کپڑے اوڑھنے کے لباس کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ہو، شوہر کو ذمہ داری دی گئی، اس کی کمیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی۔ وہ عورت ماں بن رہی ہے، ماں بننے میں اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اولاد کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کو اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ آپ بتائیے ہر اعتبار سے عورت کو مقام اسلام میں ملا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، اور چاہے وہ بیوی ہو، ہر اعتبار سے اس کے لیے حق، ہر اعتبار سے اس کے لیے درجہ اور مرتبہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اسلام میں عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی حق اسلام میں نہیں، اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے، مصیبت ہے، تو یا تو ان لوگوں نے اسلام کو پوری طرح سے پڑھا نہیں ہے، یا تو یہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے ایک خاتون، ایک عورت خود اگر ان چیزوں کو جانے اور دوسروں کے سامنے بیان کرے کہ اسلام میں عورت کے لیے اتنی سب چیزیں ہیں، تو کئی لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان کے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی، اور اسلام کو ایز اٹ از، اسلام جیسا ہے ویسا علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم کی طاقت ہے، دیکھیے اگر یہ ہم کو معلوم ہو تو ہم دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے دیکھی، ان کو آپ مزید مطالعہ کریں، ان میں غور کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، امتحان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں امتحان میں ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، حوالے بھی آ سکتے ہیں، متن کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، متن لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کچھ اور بھی سوال آ سکتا ہے، حدیث سمجھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، آیت سمجھاؤ ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کا ہمارا درس اگلا ٹاپک ہمارا رہے گا بچوں کی اسلامی تربیت۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔